ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام بزرگوں، آج کے اس اجتماع میں، اس دینی مجلس میں دعوت کے تعلق سے دائیوں کے لیے بعض ہدایات اور وصیتیں، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ رب العالمین مجھ کو اور ہم سب کو ان اصولوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور اس بات کا حکم دیا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. وَدُوْ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو. دو باتوں کی تلقین کی گئی، ایک یہ کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ آپ ہرگز بھی مشرکین میں سے نہ بنیے، ان میں سے نہ ہو جائیں. اس آیت سے دونوں چیزوں کا اہتمام کرنے کی تلقین اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور آپ کی تبعیت میں، آپ کی ماتحتی میں، آپ کے تابع ہونے کے اعتبار سے دائیوں کے لیے بھی خاص طور سے یہ وصیت ہے. پہلی وصیت یہ کہ ایک اللہ کی طرف دعوت دی جائے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف، اس کے حکموں کی فرما برداری کی طرف، اس کی توحید کی طرف، اس کی اطاعت کی طرف دعوت دی جائے، اور دوسرے یہ کہ اپنی ذات کے سلسلے میں اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ کسی بھی قسم کے شرک میں دائی مبتلا نہ ہو، نہ شرک اکبر میں، نہ شرک اصغر میں، نہ وہ اللہ کی بجائے کسی اور کی بندگی کرنے والا ہو، عبادت کرنے والا ہو، نہ وہ اللہ کی طرف دعوت دینے میں ریا اور دکھاوے کا مریض ہو. توحید کی دعوت بعض اوقات اللہ کی طرف بلانے کے باوجود ریا کے ساتھ جب ہوتی ہے تو خود آدمی شرک میں مبتلا ہے اور دوسروں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے. کہ ایک آدمی توحید کی دعوت دے رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک انسان توحید کی دوسروں کو دعوت دے رہا ہے، لیکن اس میں اگر اخلاص نہ ہو تو دوسروں کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے وہ خود ریا یعنی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. کتنی بدقسمتی کی چیز ہے انسان کے لیے کہ دوسروں کے لیے وہ توحید کا داعی ہو لیکن اس کی دعوت میں اخلاص نہیں ہونے کی وجہ سے خود توحید کے کمال سے محروم ہو جائے. لہذا داعی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں دعوت دین کا خاص اہتمام کرنے والا بنے، وہ اللہ کی طرف دوسروں کو بلانے والا بنے. اور اس سلسلے میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس لیے کہ یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس میں کہیں نہ کہیں سے ہم کو کچھ نہ کچھ دعوت پہنچے گی, اور باطل کے پاس مادی وسائل بڑھ جانے کی وجہ سے آج قوت بہت بڑھ گئی ہے. انٹرنیٹ, ٹیلی ویژن اور ہر قسم کا میڈیا آج اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ کفر, شرک اور اسی طرح سے جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں, زنا, دھوکہ, جھوٹ, مال, دنیا, اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں, ان چیزوں کی دعوت آج عام ہو چکی ہے. ان تمام دعوتوں کے درمیان ایک اللہ کی دعوت دینا انسان کے لیے بہت بڑی سعادت کی چیز ہے. کوئی مال کی دعوت دے رہا ہے سود کی, فلانا بینک ہے, آپ لون لو, آپ کو, آپ کے بچے کا آپ کے بعد کیا ہوگا, اچھا بزنس کرو, آپ کی فیملی مالدار ہو جائے گی, انشورنس کرو, آپ کی بچی کا نکاح, آپ کے بیٹے کی پڑھائی. آج باطل آپ دیکھیے مزین ہو کے سامنے آ رہا ہے, اچھی سے اچھی گاڑی, اچھے سے اچھا گھر, اچھے سے اچھے کپڑے, ادھورے ادھورے کپڑے, اپنی طرف انسان کو دنیا کی زینت کھینچ رہی ہے, اور یہ سارے وسائل ان چیزوں کو مل گئے ہیں. ہمارے گھر تک وہ چیزیں آ رہی ہیں, اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہمارے گھروں تک آ رہی ہے, دنیا اپنی طرف آدمی کو کھینچ رہی ہے, آخرت سے آدمی غافل ہو رہا ہے. مخلوقات, مال, دولت, دنیا کی زیب و زینت آدمی کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے, اللہ کو بھول رہا ہے آدمی, ہے چیزوں میں اتنا کھو گیا ہے کہ رب العالمین سے غافل ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان, تجھ کو تیرے رب کریم سے, سخی رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. آج حال آدمی کا یہی ہو گیا ہے کہ وہ اللہ سے دھوکے میں ہے, اللہ سے غفلت میں پڑا ہوا ہے, کوئی بتوں میں مشغول ہے, کوئی دنیا میں مشغول ہے, کوئی بزرگوں کی قبروں میں مشغول ہے, کوئی اپنے مسائل میں مشغول ہے, کوئی کسی اور چیز میں مشغول ہے. اللہ رب العالمین کو بھلا کے انسان دنیا اور دنیا کی نعمتوں میں, یہاں کی زینت میں مشغول ہو گیا ہے. اللہ نے اس کے لیے پیدا انسان کو نہیں کیا ہے, اللہ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان اپنے وجود کے اعتبار سے اللہ کا محتاج ہے, اور وہ اللہ کا بندہ ہے, اس کا کمال بندگی میں ہے, آزادی میں نہیں. لیکن انسان کو شیطان ہی بتاتا ہے تیری آزادی میں تیری بھلائی ہے, حالانکہ انسان کی پابندی میں اس کا سکون ہے. جب وہ پابند ہو جاتا ہے تو سائیکولوجیکلی سیکیور ہو جاتا ہے. انسان کی فطرت میں آزادی نہیں ہے, پابندی ہے. اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو حیران ہو جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے, لیکن اس کو پابند رکھا جائے ڈسپلن کے اندر, اصولوں کے اندر, اس کو سکون محسوس ہوتا ہے, حفاظت محسوس ہوتی ہے. کیوں بھائی, دیواروں کے اندر آدمی کو اچھا لگتا ہے کہ ایک دم کھلے میدان میں رہنے کو؟ گھر ہر آدمی بناتا ہے نا, کیوں بناتا؟ اس کو اچھا لگتا ہے, اس میں ایک میری سپیس ہے, یہ حدیں, اس کو پابندی اس کی طبیعت میں ہے, لیکن عقل اس کی الٹی چلتی ہے. شیطان اس کو بتاتا ہے کوئی قاعدہ نہیں ہونا چاہیے, حالانکہ اگر کائنات سے قاعدہ نکال دیا جائے کتنا فائدہ ہوگا. سورج قاعدہ چھوڑ دے, چاند قاعدہ چھوڑ دے, ہوائیں قاعدہ چھوڑ دیں, سمندر اپنی پابندیاں توڑ دیں, آگ اپنا قانون چھوڑ دے, ہوائیں آزاد ہو جائیں, اگر کوئی قاعدے کا پابند نہ ہو تو آپ بتائیے کائنات کا کیا ہوگا. اور ٹریفک کیوں ہے؟ ٹریفک پولیس سب آزاد ملک میں, بھائی کسی کو کوئی پابندی ہے نہیں, گاڑی میرے پیسے کی, پیٹرول اس میں میرا, اور راستہ کسی کا پرسنل ہے نہیں سب کا، پھر پابندی کیوں؟ لائٹ دیکھو ہری نیلی پیلی جو بھی ہے کیوں؟ پھر اس سے کیاس نہیں ہوگا، اس سے تباہی نہیں آئیں گی، تباہی آزادی سے آتی ہے، پابندی سے سکون آتا ہے، چاہے اسکول ہو، چاہے گھر ہو، چاہے مسجد ہو، ہر ماحول کے اندر پابندی سے سکون آتا ہے، ڈسپلن۔ لیکن شیطان کیا بتاتا ہے؟ نہیں، آزاد ہو تو آزاد پیدا ہوا، آزاد جی، ٹھیک ہے، انسان انسان کا غلام نہ بنے سمجھ میں آتا ہے، لیکن اپنے مالک کا غلام نہ بنے جو اس کے وجود کا مالک ہے، جس نے اس کو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، زبان دی بات کرنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، دل دیا سوچنے کے لیے، اس کا پورا بدن ویسے بھی اس کا پابند ہے۔ دل کا قاعدہ دھڑکنے کا اگر چینج کر دیا جائے تو بہت دھڑکتا ہے دل، بند کر دو اس کو تھوڑی دیر کے لیے، سکون سے سو جاؤ، سو جاؤ، اس کا دھڑکنا ضروری ہے، اللہ نے قاعدہ بنایا اس کے لیے، آدمی چاہے نہ چاہے اس قاعدے میں بندھا ہوا ہے، اور اس قاعدے کی پابندی سے اس کے جسم میں خیر ہے۔ اگر اس پابندی سے جسم کو آزاد کر دیا جائے تو جسم کی کیا ہے؟ خیر ہے، شر ہے اس کا، خون دوڑ رہا ہے جسم کے، کیوں دوڑ رہا ہے؟ کام کا بند کرو اس کو، روکو، بیٹھ جاتے، رک جاتے، کیا ہوگا؟ سڑ جائے گا بدن، جسم کا دوران، خون کا جسم میں دوران اس کے لیے بھلائی ہے، سانس لے رہا ہے آدمی اور بہت خراٹے لے رہا، بند کرو اس کی ناک، گیا، کیا سانس لینے، بار بار سانس لے رہا ہے اور سانس لینے میں آوازیں کر رہا ہے، بند کر دو اس کو۔ بند کرنے میں فائدہ ہے نہیں، بند کا مطلب بند، وہ پھر مشین چالو نہیں ہوگی، بند ہو جائے گی وہ۔ اللہ نے اس کو پابند رکھا ہے قاعدے کا، ویسے بھی آدمی پابند ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، اس کی اس محدود آزادی میں، جس کو آزادی مانتا ہے کہ اپنے اختیار سے وہ صحیح غلط کو چن سکتا ہے، سچ بولے جھوٹ بولے، اللہ رب العالمین نے اس میں اس کو آزاد رکھا ہے، تو چن، جسمانی اعتبار سے تو پابند ہے، طبی اعتبار سے، میڈیکل اعتبار سے، فزیکل اعتبار سے، فیزیولوجیکل اعتبار سے وہ پابند ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، چننے کے اعتبار سے وہ آزاد ہے کہ اپنی زندگی کے لیے راستہ وہ چنے۔ اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا۔ اب کوئی صحیح راستہ چنتا ہے، کوئی غلط راستہ چنتا ہے۔ اب غلط راستہ آدمی کیوں چنتا ہے؟ دو وجہ سے، ایک وجہ جہالت، دوسری وجہ خواہشات، اور کیا ہے؟ ایک وجہ کیا ہے؟ نہیں معلوم راستہ یہ ہے یا یہ ہے، کون سا ہے، سیدھا یا ٹیڑھا، تو آدمی کو معلوم نہیں ہوتا ہے، لہذا آدمی غلط راستے پہ جہالت کی وجہ سے نکل جاتا ہے، اور کبھی جہالت نہیں ہوتی ہے، کبھی خواہشات ہوتی ہیں، کہ سیدھا راستہ تو ہے لیکن اس راستے پہ کوئی مٹھائی کی دکان دکھائی نہیں دے رہی ہے، اس راستے پہ کوئی باغ نہیں دکھائی دے رہا جس میں لذیذ پھل ہوں، ہاں یہ جو ٹیڑھا راستہ جا رہا ہے یہاں پہ تو بہت دکانیں، لائٹنگ لگی ہوئی، یہاں پہ مٹھائیاں ہیں، یہاں پر پھل ہیں، یہاں پر زیور ہیں، یہاں پر زیب و زینت ہے، یہاں بڑے بڑے عہدے ہیں، یہاں سب کچھ ہے، اور شیطان بھی ڈگ ڈگی بجا کے بلا رہا ہوتا ہے، ادھر آ، یہاں بہت موج مستی ہے، تھوڑے لوگ جا رہے ہیں یہاں پہ، ارے کتنے لوگ جا رہے ہیں یہاں پہ غریب، مسکین، ٹوٹے پھوٹے، پھٹے پرانے، کمزور، ارے یہ جا رہے ہیں یہاں پہ، یہ دیکھ کہ جی بڑی بڑی گاڑیاں بھر بھر کے جا رہی ہیں یہاں پہ، یہاں انٹرٹینمنٹ ہے۔ خواہشات کی وجہ سے آدمی سیدھا راستہ چھوڑ کے غلط راستے پر لذتوں کی طلب میں نکل جاتا ہے، اور پھر صراط مستقیم پر مشقت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، روزہ رکھو، کیا بولے کھانا پینا رہ کے بھوکا رہنے کا، سب گھر میں ہیں, مالدار ہے, کروڑ پتی ہے, پھر بھی بھوکا. ہاں حج کرو, اچھے خاصے کپڑے چھوڑ کے دوسرے احرام باندھو, اتنے دور جاؤ, اتنا خرچہ کرو, نماز پڑھو, اتنا اچھا بستر چھوڑ کے سردی کے اندر ٹھنڈی میں ڈنک مارتا ہے پانی, اس میں ہاتھ ڈالو, کیا ہے یہ؟ تو دین پر کیا ہے, مشقت بھی ہوتی ہے. صراط مستقیم پر, دین پر چلنے میں تھوڑی نفس کے خلاف آدمی کو چلنا پڑتا ہے. کون چلے بھائی, نفس کو کون مارے؟ لہذا جو نفس کا غلام ہوتا ہے, جس کی گاڑی کا ڈرائیور نفس ہوتا ہے, اب وہ نفس کیا کرتا ہے, اس کو بتایا نہیں یہ اسٹیشن پہ رکنا نہیں, اپنے کو چلو اپنے کو وہاں لذتوں والے اسٹیشن پہ رکنا ہے, یہ تو مشقت والا اسٹیشن ہے, یہ فرما برداری والا ہے, نہیں ہم کو آزادی والے اسٹیشن پہ رکنا ہے. تو نفس کیا کرتا ہے, اس کو اس کی زندگی بھر اس کو جہاں چاہے روکتا ہے, جہاں چاہے چلتا ہے, یہ نفس کا غلام ہو جاتا ہے. لہذا یہ سیدھے راستے کو چھوڑ کے غلط راستے پہ نکل جاتا ہے. اب کیا کریں, جیسا چل رہا ہو ویسا چلنے دیں؟ نہیں, یہاں ضرورت پڑتی ہے داعی کی, استاد کی, مربی کی, مصلح کی, اصلاح کرنے والے کی, دین کی طرف بلانے والے کی, کہ وہ اپنے علم کے ذریعے سے اور اپنی تربیت کے ذریعے سے لوگوں کو حق بتائے اور حق والے راستے پر چلائے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. جس کو حق معلوم نہیں, سمجھا نہیں, اس کو حق بتایا جائے, سمجھایا جائے, تاکہ اس کے دل میں یقین و اطمینان پیدا ہو اور حق سورج کی طرح روشن ہو جائے. ہاں یہی راستہ ہے. ایک کلیئرٹی, صاف بتانا, یہ حق ہے, یہی راستہ ہے. اطمینان, دلائل کی روشنی میں پختگی کے ساتھ سمجھا کر. اور دوسرا یہ کہ ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے لوگوں کے دل میں حق کی طلب اور حق کی اہمیت اتنی بٹھا دینا کہ آدمی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو لیکن حق کو کھونے کے لیے تیار نہیں ہو. اور انسان کو تقوی کے اعتبار سے گناہوں سے اتنا متنبہ کرنا, اتنا ڈراوا اس کو سنانا کہ گناہوں کے راستے پہ جانے سے وہ ڈرے, گناہوں کے راستے پہ جانے سے وہ ڈرے. تو ایک آدمی ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے, ایک دائی ایسی تربیت افراد کی کرے کہ وہ اپنے ایمان کی قوت سے دین پر چلیں. دیکھیے گاڑی منزل پہ پہنچنے کے لیے دو چیزیں چاہیے. ایک صحیح رستہ معلوم ہو, ورنہ کہیں کی کہیں نکل جائے گی. دوسرا گاڑی میں پیٹرول ہونا چاہیے. گاڑی کے پاس نقشہ تو ہے, سب معلوم رستہ اس کو, گاڑی میں پیٹرول نہیں جائے گی گاڑی. کتنے لوگ کیا کرتے ہیں, گاڑی لیا, نئی گاڑی ہے, کک مار رہا مار رہا مار رہا, نہیں چالو رہی, کیوں؟ بولے ابھی تو لیا اچھی گاڑی, کیا ہوا کیا معلوم. ارے بھائی پیٹرول ہے اس میں, پیٹرول نہیں ہے تو گاڑی چلے گی کیسے؟ تو ایمان کی قوت اگر نہیں ہے, رستہ معلوم ہو کہ بھی آدمی چلو نماز کو, چلو چلو انشاءاللہ ہم آئیں گے. یہ انشاءاللہ والی جو قوم ہے یہ ایسی کیوں ہے؟ کیا اس کو معلوم نہیں نماز ہے؟ ہے. گاڑی میں رستہ اس کو معلوم ہے, مسجد کا رستہ نہیں معلوم. ایمان کا پیٹرول اس کے پاس نہیں ہے, اس لیے گاڑی ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہے, آنگن میں, برامدے میں, ہوٹل میں. اس کے پاس وہ اتنا پیٹرول نہیں ہے جو اس کو مسجد تک لے کر آئے. ایمان کی قوت اتنی نہیں اس کے اندر. تو ایک انسان کے پاس دونوں چیزیں ہونا چاہیے, ایک حق کی معرفت اور دو ایمان کی قوت. یہ دو چیزیں اگر آدمی کے پاس ہوں تو اس آدمی کو حق کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. داعی کے یہ دونوں کام ہوتے ہیں کہ وہ حق کو دلائل کی روشنی میں اس طرح واضح کرتا ہے کہ لوگوں کو حق سمجھ میں آئے. قال اللہ, قال رسول اللہ, یہ دلیل, یہ دلیل, یہ دلیل, یہ حق ہے, یہ سیدھا راستہ ہے, دلائل کی روشنی میں. اب کچھ ڈھکا چھپا نہیں رہتا ہے. دو, تربیت کے ذریعے سے وہ ایسا مضبوط ان کو بنا دے کہ جو انہوں نے جانا اس پر چلنا آسان ہو جائے. یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. اور یہ چیز اگر سمجھ میں آ گئی آدمی کو تو دعوت کا ایک ایسا بنیادی نقطہ اس کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ کوشش کرے, دعوتی کام کرے تو کس محاذ پر کام کرے. افراد میں بگاڑ کیوں آتا ہے؟ سماج بگڑتا ہے دو وجہ سے, ایک علم کی خرابی, دوسرے ایمانی جذبے کی خرابی. علم کا بگاڑ اور ایمانی جذبے کا بگاڑ. تقوی آپ بول سکتے ہیں اس کو, اللہ کا خوف آپ بول سکتے ہیں اس کو, آخرت کی فکر آپ بول سکتے ہیں اس کو. یہ چیز اگر زندگی سے نکل جائے, آپ یہود کو دیکھیے, ان کے پاس کیا تھا؟ علم تھا ان کے پاس, جانتے تھے وہ, لیکن ان کی زندگی میں عمل نہیں تھا. کیوں؟ تقوی نہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, دلوں میں سختی تھی ان کے, معلومات تھی ان کو, اتنی سختی, اتنی خواہش پرستی کہ جب رسول آ کے ان کی خواہش کے خلاف ان کو دین کی باتیں بتاتے تو رسولوں کے دشمن ہو جاتے, یہاں تک کہ رسولوں کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پرابلم کیا ہے؟ علم نہیں ہے. علم ہے لیکن اندر خواہشات علم کے تابع نہیں ہے, علم خواہشات کے تابع ہے. پرابلم کیا ہے؟ خواہشات علم کے تابع نہیں ہے, بلکہ علم ہی خواہشات کا غلام بن گیا ہے. جب علم خواہشات کا غلام بنتا ہے تو زندگی میں بے عملی آتی ہے اور دین میں تحریف آتی ہے. خواہش کے مطابق اللہ کی کتاب میں ہی تبدیلیاں کرنے لگ گئے ہیں, حلال و حرام میں اپنی منمانی کرنے لگے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ علم تابع ہو گیا خواہشات کے. الٹا دوسری قوم نصارہ, ان کا کیا پرابلم تھا؟ بہت جذبہ, کہے گا اللہ کی محبت, اللہ کے رسول سے محبت اور دین پہ چلنے کا جذبہ. لیکن معلومات, بالکل معلومات نہیں, بلکہ اپنی عقل سے عقائد گھڑے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. ہر ایک کا باپ ہوتا ہے, بغیر باپ کے تو کوئی پیدا نہیں ہوتا. اب ان کا کوئی باپ نہیں ہے تو, اور یہ دیکھو مردہ کو زندہ بھی کرتے ہیں, تو ظاہر بات ہے جب انسان ان کا باپ نہیں تو کون ہوگا؟ نعوذ باللہ, ان کا باپ اللہ ہوگا, کیونکہ اللہ ہی مردہ کو زندہ کرتا ہے. کیا کر دیا؟ اپنی جہالت میں اجتہاد کیا تو ایسا عقیدہ گھڑ دیا جس سے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ ہو گیا عقائد میں. اعمال میں اپنی طرف سے رہبانیت ایجاد کر دی اور اللہ کی حلال نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا, اور ایسے مجاہدے کیے جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں تھی, تو بدعات ایجاد کر لی. تو عقیدے کے اعتبار سے شرک میں اور عمل کے اعتبار سے بدعات میں مبتلا ہو گئے. کیوں؟ علم نہیں اور جذبہ ہے. تو دونوں پرابلم انسانیت کے ہمیشہ رہیں گے. ایک کے پاس علم ہے, جذبہ نہیں, دوسرے کے پاس جذبہ ہے, علم نہیں. تو ایک گیا بے عملی اور بددینی تک, اور دوسرا کہاں گیا؟ بدعات تک اور شرکیات تک. امت مسلمہ کا جائزہ لینے کے بعد پھر واقعی محسوس ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی یہی حال ہے. ایک طبقہ ہے, اس کو سمجھانے کے تو بولتے ذرا ٹھہرو, اس مسئلے پہ 5 کتابیں میں نے پڑھی ہیں, پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ رب الدین کا مسئلہ معلوم ہے, فلانا مسئلہ معلوم ہے, کسی کو کیا معلوم ہے؟ ایک امام کا نہیں, 4 امام کے قول معلوم ہے اس کو. اس مسئلے میں کتنے اقوال علماء کے ہیں؟ 8 قول ہیں. اچھا, 4 امام 8 قول, ہاں. لیکن نماز زندگی میں نہیں, حلال و حرام کی تمیز زندگی میں نہیں, بندگی زندگی میں نہیں. کیوں؟ علم ہے لیکن عمل زندگی میں نہیں, ایمان کی قوت زندگی میں نہیں. دوسرا, آپ دیکھیں گے کہ جذبہ ہے، لیکن کیسا جذبہ ہے؟ منمانا، ایسا جذبہ ہے کہ شب معراج میں پوری 100 رکعتیں جب تک کہ نہیں ہوتی چین نہیں لیتا ہے، اور ہر 10 رکعت پہ ایک چائے اور بسکٹ، واپس سے ری انرجائز چارجنگ، رات بھر 100 رکعتیں، کیوں؟ علم نہیں ہے لیکن جذبہ ہے. بزرگان دین کے نام پہ محبت اتنی، 100 بکرے درگاہ پہ لے جا کے قربان کر رہا ہے، پیدل جا رہا ہے، کہاں جا رہا؟ اجمیر شریف. کیسا؟ پیدل، مجاہدہ، مال سے، جان سے، ہر اعتبار سے. تو ایک آدمی کے پاس جذبہ ہے لیکن علم نہیں اس کے پاس، دوسرا آدمی اس کے پاس علم ہے لیکن جذبہ نہیں، یہ بڑی مصیبت ہے. صحیح چیز یہ کہ علم اور جذبات دونوں ہو، علم بھی ہو، علم صحیح ہو، جذبہ قوی ہو، صحیح علم اور مضبوط ایمان، اچھا جذبہ، یہ دو چیزیں جمع ہونا انسان کی صلاح، فلاح، نجات، سعادت، کامیابی کے لیے ضروری ہے. داعی کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میدانوں میں عوام کی تربیت کرے. ایک کا نام ہے التصفیہ اور دوسرے کا نام ہے التربیہ. ایک طرف علمی بگاڑ کی اصلاح کرے، دوسری طرف جذبات کی کمزوری کو دور کر کے جذبات دین پر چلنے کی مضبوط کرے، تاکہ صحیح رخ پر مضبوطی کے ساتھ آدمی چلتا رہے، رکے نہیں. یہ دائی کا کام ہوتا ہے. ہر دائی کو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آدمی مرض نہ جانے اور علاج کے لیے بیٹھ جائے تو ایسا آدمی علاج کرنے کے بجائے پیشنٹ کا نقصان کرے گا. لہذا پہلا کام مرض کے علاج میں، پہلا کام ہی ہوتا ہے کہ مرض کی تشخیص کی جائے، بیماری کیا ہے، دوا کیا ہے اور طریقہ کیا ہے. بیماری کیا ہے، دوا کیا ہے اور طریقہ کیا ہے. بھائی آیوڈیکس اگر چائے میں ڈال کے پی لے، سر دکھ رہا ہے بہت، ڈاکٹر نے دیا ہے بھائی، پورے اللہ کے بندے ایسا نہیں کرتے. اور اینسین لے کے اس کو پیس کے اس کا چورن بنا کے سر پہ لگا دے، سر بہت درد ہے بھائی، چلے گا نہیں. اس کو معلوم ہو کہ کون سی دوا کیسے استعمال کرتے ہیں. بولے شہد میں شفا ہے، ٹھیک، اتنی شیشی بنا کے گلے میں لٹکا لے شہد کی، اس کو پیا جاتا ہے. ہر مرض کے لیے ایک علاج ہوتا ہے، اس علاج کا ایک طریقہ ہوتا ہے. لہذا دائی، بہت سارے لوگ دعوتی جذبہ رکھتے ہیں لیکن پھر اس جذبے کے بعد ان کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا ہے، لہذا نقصان ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے لیکن دعوتی جذبہ نہیں ہوتا ہے، وہ اسی رکے ہوئے پانی کی طرح ہوتے ہیں جس میں تھوڑی دنوں کے بعد سڑان پیدا ہو جاتی ہے. اور کچھ ایسے بہتے پانی ہوتے ہیں کہ کہیں بھی بہ نکلتے ہیں، کیچڑ بناتے ہیں. اس لیے دائی صحیح علم کے ساتھ، صحیح جذبات کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ کام کرتا رہے، یہ بہت ضروری ہے. آئیے کچھ باتیں دائیوں کے لیے، کیا باتیں ہیں، کیا پرنسپلز ہیں، کیا اصول ہیں جن کو یاد رکھنا ضروری ہے. بہت سارے اصول ہیں، کچھ اصول ہم لوگ انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں دیکھیں گے. نمبر 1، دعوتی ذمہ داری کا احساس ہو. آدمی کو اپنی ذمہ داری معلوم نہیں تو پھر کچھ بھی فائدہ نہیں. آدمی، ہر آدمی کو معلوم ہوتا ہے، جاب پہ جا رہا، سردی گرمی بارش، کیوں جا رہا بھائی؟ مفلر لپیٹا ہوا ہے، صبح سویرے نکلا ایک دم بائک کے اوپر جا رہا ہے، کہاں جا رہا؟ کام پہ. کیوں؟ آرام سے سو جاتا گھر پہ، آرام کرتا ہے، اتنی ٹھنڈی میں کیوں نکلا؟ اور کیا بات کر رہے، بیوی بچوں کو کون کھلائے گا؟ اچھا ایسا ہے کیا؟ اتنی سردی میں کیوں جا رہا؟ اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، کیونکہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو میری بیوی، میرے بچے کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، اسکول کی فیس، گھر کا کرایہ، لائٹ کا بل، الیکٹریسٹی کا، اور نہ جانے کتنے ہاں چیزیں کون کرے گا؟ چھوڑ دو نا، کیوں کرتے؟ کھاؤ پیو خوش رہو، ارے میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اچھا میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ دنیا کے بارے میں احساس ہے، دین کے بارے میں؟ بیوی کو نہ قرآن آتا ہے پڑھنے، نہ حدیث سے اس کا دور کا کوئی رشتہ ہے، نماز کی وہ دشمن بنی ہوئی ہے، بچے دنیا بھر کی خرافات سیکھ کے آ رہے ہیں، اسکول میں سیکھ رہے، گھر پہ آ کے ناچ رہے گا رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے کفریات اور شرکیات، جا کے وہاں پہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں، پریئر کر رہے ہیں، کیا ان کا کیا؟ ان کی دنیاوی ضرورت کا تو اس کو احساس ہے، دینی ضرورت کا احساس نہیں. فلانے رشتے دار کا نکاح ہے، اس کے نکاح میں مجھ کو یہ کرنا ہے، اتنا خرچ ہے، یہ ذمہ داری میرا قریبی ہے، میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ جہنم کی طرف دوڑ رہا ہے وہ پوری تیزی کے ساتھ میں، اس کو بچانے کی ذمہ داری کا احساس نہیں، اس کے نکاح کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کا احساس ہے. پڑوس کے اعتبار سے بھائی ہماری سوسائٹی کے رولز ہیں، مجھ کو بھی کچھ اپنی طرف سے اس میں کرنا ہے، اس کا برابر احساس ہے. لیکن سوسائٹی، پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ ہمارا جہنم کی طرف جا رہا ہے، اس کا احساس کدھر ہے؟ نمبر ایک، آدمی کو اپنی دینی ذمہ داری کا احساس ہو، کم سے کم اپنے گھر والوں کا تو احساس اس کو ہونا چاہیے. اللہ تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. کہاں ہے احساس؟ حکم ہے اللہ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سرپرست نگراں ہیں، اس سے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے. کہاں احساس ہے؟ احساس نہیں ہے. دنیا کے بارے میں احساس ہے، لیکن دین کے بارے میں ہم کو احساس کہاں ہے؟ پہلا یہ چیز ہونا چاہیے. آج عالمی سطح پہ اسلام کا لوگ مذاق اڑا رہے، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ چینل بدلنے میں بیٹھے ہوئے مصروف ہیں، ہم لوگ گھر میں ہوٹلوں میں مینو دیکھ رہے ہیں، کیا ہے یہاں پہ، بریانی اور نہ جانے کیا کیا اس میں مشہور ہے. ہم کالجز میں اور بڑی بڑی کمپنیوں میں، ہوٹلوں میں، تھیٹرز میں، اور نہ جانے کہاں کہاں اپنے اوقات کو گزار رہے ہیں، کوئی واٹس ایپ پہ، کوئی فیس بک پہ، کوئی انٹرنیٹ پہ، کوئی کیا نہ جانے فلمیں دیکھ رہا، کیا کیا کر رہا ہے. لڑکیوں کے ساتھ کتنے کنیکشن ایک ایک کے، ملٹی ڈیمینشنل، پورا اس کو دیکھو، لڑکیاں زیادہ دوست ہیں اس کی، لڑکے کم. کیا کر رہا؟ بولے دین سکھا رہا ان کو. اچھا گھر میں دین نہیں سکھا رہا، باہر دین سکھا رہا، اتنا دین کا دائی تو. سوچیے آپ کیا آج بگاڑ پھیلتا جا رہا ہے، آدمی کو احساس نہیں ذمہ داری کا. گھر، پڑوس، سماج، بستی، ہمارا ملک، ہماری دنیا کہاں جا رہی ہے آج؟ کوئی کھڑا ہوتا ہے قرآن کے بارے میں بولتا ہے، کوئی کھڑا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولتا ہے، کوئی کھڑا ہوتا ہے اسلام کے بارے میں بولتا ہے، کوئی اللہ کے بارے میں، کوئی قرآن کے بارے میں، کیا ہے؟ اور ہم بھائی زیادہ ٹینشن نہیں لینا، صبح سے شام تک ہم کو گدھے کی طرح کام کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، کھانا پینا ہے، بس اوڑھ کے سو جانا ہے، بہت ٹھنڈی ہے، پھر اس کے اندر چائے کی پیالیاں صبح میں، پھر بریانی اور نہ جانے کیا کیا کھا پی کے ایک دم ڈکار لے کے پھر واپس سے کراٹے. ہماری زندگی اگر یہ ہے تو یہ زندگی ہے. جانوروں کی زندگی میں، گدھے میں، ہمیں فرق کیا ہوگا بتائیے؟ وہ بھی تو یہی کر رہا ہے. ایک جانور میں ہمیں فرق کیا ہے؟ ایک بیل جو کھیت میں لگا ہوا ہے اس میں ہمیں فرق کیا ہے؟ وہ بھی محنت کر رہا ہے، ہم بھی محنت کر رہے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، گدھے کی طرح محنت کریں کیا؟ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. مسلمان ہونے کی نسبت سے، اللہ کا بندہ ہونے کی نسبت سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی نسبت سے، آج جو اسلام کے خلاف جو محاذ کھڑا ہوا ہے، اس میں ہمارا کیا رول ہے؟ زبان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کوئی اگر ہمارے خلاف کوئی پوسٹر چھاپ دے کہ فلانا چور ہے، ڈاکو ہے، ایسا ہے ویسا ہے، جھوٹ کچھ بھی ہے، جاتے جاتے گاڑی دیکھ، ارے میرے بارے میں، رک جائے گا آدمی، پورا پڑے گا، کون لگایا یہ، پورا پوچھے گا، برابر جا کے صفائی دے گا، پورا اس کے خلاف کیس کرے گا، نہ جانے کیا کیا کرے گا. کیوں؟ دکھتا ہے اپنے خلاف کوئی بولتا ہے تو، اور اللہ اس کے رسول کے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف اگر دنیا میں بولا جا رہا ہے، صفائی نہیں دے گا اپنے بارے میں؟ ارے میں ایسا نہیں کیا، ایسا تھا، ایسا نہیں ایسا تھا، میں نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا. اپنی صفائی کتنی دیتا ہے؟ اگر کوئی جھوٹا الزام آپ پہ لگایا، آپ کتنی صفائی دیتے اپنی؟ پھر اس کے گھر پہ جو بھی جائے وہی ٹاپک نکلے گا، کیونکہ اتنا اس کو شوق ہو جاتا ہے، ہر ایک کو اپنی صفائی دے گا، جس کو معلوم نہیں اس کو بھی صفائی دے گا. لیکن اللہ اس کے رسول کے خلاف، اسلام کے خلاف آج جو عالمی سطح پر محاذ کھڑا ہوا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج کتنے لوگ کفر اور شرک میں مر رہے ہیں؟ اسلام کے نہیں ماننے والوں کو چھوڑیے، اسلام کو ماننے والوں کو دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے، یہ آج شرک میں مبتلا ہے. ان کا کیا، ان کو کون اسلام کی دعوت دے گا؟ ان کو کون قبر پرستی سے بچائے گا؟ کتنے مسلمان ہیں آج، آج کتنے مسلمان ہیں جو آج کوئی مسلمان غیر مسلم لڑکی، مسلمان ہے، مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ نکاح کر رہی ہے، وہ نکاح بھی ہے اور اس کے ساتھ کھڑی ہے، پوجا کر رہی ہے، نہیں ہو رہا؟ کتنے مسلمان لڑکے ہیں لڑکی کی وجہ سے کرسچن لڑکی سے نکاح کیا اور اسی کے ساتھ وہ اس کو باہر کے لے جا رہی ہے، وہ چرچ میں جا کے جو کونے میں ہی صحیح ٹھہرا ہوا ہے، کیک کاٹ رہے ہیں، کھا رہا ہے، کرسمس منا رہا ہے، ہیپی نیو ایئر منا رہا ہے، نہیں ہو رہا؟ دھیرے 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 یہ جو سیکولرزم کی جو عالمی فضا بن رہی ہے، یہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کر کے کفر، شرک، الہاد، عیسائیت اور نہ جانے کس کس چیز کی طرف لے جا رہی ہے. ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کچھ نہیں بھائی. ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہم کھائیں گے، پیئیں گے، کمائیں گے خوب، آج جھوپڑی ہے کل بنگلہ، آج ہم چھوٹی چیزیں ہیں کل بڑی چیزیں، آج سائیکل بائسیکل ہے، بائک ہے کل کار، ہم اس کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں، اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہم لوگ، اور کس کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ خوب کمائیں، بڑے بڑے بنگلے بنائیں اور قبر میں چلے جائیں، بہترین کار خریدیں اور لوگوں کے کندھوں پہ قبر میں چلے جائیں، کیا کام آنے والا؟ خوب بینک بیلنس کمائیں، اچھا مال جمائیں اور پھر اولاد میں چھوڑ جائیں لڑنے کے لیے، کوئی تو ریزن ہونا چاہیے ان کے لڑنے کے لیے، کچھ تو چھوڑ جائے آدمی کے لڑے واپس میں، مال چھوڑ جائے، کیا ہے مقصد زندگی کا ہماری؟ کیا ہے گھٹیا مقصد آدمی چنتا ہے، گھٹیا بن جاتا ہے، اعلی مقصد آدمی چنتا ہے، اعلی بن جاتا ہے، اس کی زندگی میں اونچائی پیدا ہوتی ہے اس کے مقصد کی وجہ سے. جو پہاڑ کو اپنا مقصد بنائے اس کو وہاں جانا ہے، اونچا جاتا ہے وہ، اس کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، اس کی صلاحیت اعلیٰ ہو جاتی ہے، اس کے اندر اتنی پختگی پیدا ہوتی ہے، آدمی اپنے مقصد کے اعتبار سے ترقی کرتا ہے. ہم گھٹیا مقصد چنیں گے، گھٹیا بن جائیں گے، اعلیٰ مقصد چنیں گے، اعلیٰ بنیں گے. نمبر ایک چیز، ہماری زندگی کا مقصد دعوت ہونا چاہیے، سب سے بہترین کام کیا؟ اللہ کے دین کی دعوت، چاہے علمی اعتبار سے اس میں ہم شریک ہوں، چاہے بھاگ دوڑ کے اعتبار سے شریک ہو. مان لیجئے بیان سب کو آنا ضروری ہے، نہیں ٹھیک ہے بھائی، میرے کو بیان نہیں آتا، میں دعوت نہیں دے سکتا، اوکے کوئی بات نہیں، لیکن بیان سننے کے لیے لوگ آنے والے ہیں، جھاڑو تو مار سکتا ہے مسجد میں، لوگوں کے لیے صاف پانی تو رکھ سکتا ہے پینے کے لیے، آنے والے دین کی بات سنیں ان کے لیے کھانا تو بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا ہے. تو سب مل کے ایک مقصد اپنا اگر بنائیں کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی اشاعت ہے، اللہ کے دین کو عالم میں عام کرنا ہے، پھر جہاں میری ضرورت پڑے گی میں اس جگہ میں کام آؤں گا، چاہے مجھ کو سیڑھی کی اینٹ بنایا جائے یا دیوار کی یا پھر کوئی بھی اینٹ بنا دی جائے، میں وہ اینٹ بننے کے لیے تیار ہوں، عمارت کے کسی بھی حصے میں مجھ کو لگا دیا جائے، چاہے مجھ کو بنیادوں میں دفن کر دیا جائے، کسی کو دکھائی بھی نہ دوں، لیکن پوری بلڈنگ میرے اوپر قائم ہے, کسی کو دکھائی نہیں دیتا. ایسی بھی جگہ مجھ کو ڈال دیا جائے میں وہ کام کروں گا. مضبوطی کے لیے ہے, دعوت کی, جس کی جو ذمہ داری کہیں نہ کہیں سے اپنی صلاحیت دعوت کے لیے آدمی استعمال کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ قول کے ذریعے سے, مال کے ذریعے سے, صلاحیتوں کے ذریعے سے, بھاگ دوڑ کے ذریعے سے. بھئی کوئی آدمی ہے مثلا, کوئی آدمی دین کی بات سننے کے لیے آنا چاہتا, اس کی رکشا میں بٹھایا, لے کے آیا, بیٹھو بھائی سنو دین کی بات. اس نے کتنا بڑا کام کیا, وہ بھی دعوت کے عمل میں شریک ہے. دعوت صرف بیان کا نام نہیں ہے, دعوت اس پورے مجموعی عمل کا نام ہے جس کے ذریعے سے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچتا ہے. پھر ہم یہ دیکھیں کہ میری صلاحیت کیا ہے. کوئی آدمی اس کو بیان کرنا نہیں آتا, لیکن مائک سیٹنگ بہت اچھی آتی ہے اس کو. اب اس نے ایسا مائک سیٹنگ کیا کہ کئی لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا, اب اس کو ثواب نہیں ملے گا. جس تک بات جائے گی اس تک اس کے سننے کا ثواب اس کو ملے گا. تو ہم لوگ اپنی صلاحیتوں کو دنیا میں صرف کرتے 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 دنیا دار بن جاتے ہیں. ہم تھوڑا اور ایک سٹیپ آگے بڑھیں. ہم کو اللہ نے دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ سوچیے غور کی, کبھی ٹھنڈے ذہن سے ہم جب بستر پر جاتے ہیں, کھانا نہ کھا کے ایک دم ٹھیک ٹھاک ہو کے سب ختم, آواز سناٹا, لائٹ بند, جب ہم کروٹ پہ لیٹتے ہیں, جب اپنا دائنا ہاتھ گال کے نیچے رکھتے ہیں, اس وقت ہم سوچیں کہ میں دنیا کے لیے پیدا ہوا یا دنیا میرے لیے پیدا ہوئی؟ یعنی الٹا تو نہیں ہو رہا؟ اللہ نے دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے, ہم کو دنیا کے لیے نہیں. لیکن بدقسمتی سے آج مسلمانوں کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو دنیا کے لیے بنا چکا ہے, دنیا کو اپنا بنانے کے بجائے خود دنیا کا بن گیا ہے, مال کا غلام. اسی حدیث میں کیا ہے, ہلک عبد الدینار, دینار کا بندہ تباہ ہو گیا ہے. آج ہم دینار کے بندے بنے ہوئے ہیں. کتنے مسلمان ہیں کہ جو مال کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اعمال کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ہماری زندگی کا ہم کو جائزہ لینا ہے تو پہلی چیز دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے لیے اعلی مقصد چنیں. اللہ نے کیا فرمایا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو. کیوں ایسے ہی تمہارا نام احمد, محمد اور عبداللہ ہے؟ اس لیے تم عرب کے لوگ ہو, اس لیے کس لیے تم بہترین امت ہو؟ اللہ تعالی نے جب مقام اور مرتبہ بتایا تو اس کی قیمت بھی بتائی ہے, اس کی وجہ بھی بتائی ہے. اخرجت للناس, تمہیں لوگوں کے لیے چن کے نکالا گیا ہے, تمہارا انتخاب کیا گیا ہے, تمہیں چنا گیا ہے. کیوں, کس کے لیے؟ دنیا کے لیے, مال کے لیے. اخرجت للناس, لوگوں کے لیے. لوگوں کے لیے کا مطلب کیا, کس کام کے لیے؟ لوگوں کے لیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو. اور وتؤمنون باللہ, اور اللہ پر اعتماد رکھتے ہو. میرے پاس پیسہ آیا تو میں دین کا بہت کام کروں گا. کب آئے گا پیسہ اور کب کام کرے گا؟ میرے پاس فلاں چیز آئے گی تو میں کام کروں گا, ایسا ہوا تو کام کروں گا. حج کو جا کے آنے کے بعد جب لوگ حاجی صاحب بولیں گے تب دین کی بات کروں گا. اگلے سال سے انشاءاللہ, اگلے رمضان سے, اگلے کبھی نہیں ہوتا. اپنی سر, میرے پاس مال ہے, میں دین کا کام, میرے پاس صلاحیت ہے, میرے پاس علم ہے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, تمہارا اعتماد کس پر ہے؟ اللہ پر. ہمارے پاس اللہ ہے تو بس, وہ ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے, اللہ کے لیے. اللہ کی نصرت اگر ہے تو انسان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. اللہ سب دے سکتا ہے, اللہ سب دے سکتا ہے, اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا اللہ نے؟ ڈائریکٹ رسول بنا دیا. جانا پڑے گا ابھی کدھر؟ فرعون کے پاس. اسی سے تو بھاگ کے آئے ہیں. جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى, جا فرعون کے پاس, بہت سرکش ہو گیا, انفارمیشن بھی مل رہی کیسا کنڈیشن کیا ہے اس کی, بہت ڈینجر ہے وہ, جا اس کے پاس. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, نہیں جاتا میں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے صلاحیت مانگی, ذمہ داری قبول کی, ہاں تیار ہوں میں. لیکن تیار ہونے کے بعد کیا, قال رب اشرح لي صدری, کیا کہا, اے اللہ میرے سینے کو اس کام کے لیے کھول دے, ویسر لی امری, یہ جو ذمہ داری میری ہے اللہ میرے لیے آسان کر دے, واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہ کو کھول دے, کیوں, یفقہ قولی, ہے وہ میری بات کو سمجھیں, میری بات کو سمجھیں, لہذا مجھ کو بولنے کی صلاحیت دے, دل میرا کھول دے, کام آسان کر دے, اور وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی, میرا ایک مددگار بھی دے دے, کون, میرا بھائی ہارون, واشدد به ازری واشرک فی امری, میری پیٹھ کو اس کے ذریعے پختگی دے, یعنی میرا سپورٹ بیکنگ اس کو بنا میرے لیے, واشرک فی امری, میرے اس کام میں اس کو بھی شریک کر دے, اکیلے مجھ سے نہیں ہوگا, ایک اچھا آدمی چاہیے مجھ کو, میں جانتا ہوں وہ دے دے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, اے موسیٰ جو بھی تم نے مانگا ہم نے دے دیا, تیار ہو جا سب ملے گا, تیار تو ہو, پہلے سب چاہیے پھر کروں گا, ارے کب کرتا, تو اپنے پاس ایک بنگلہ ہونا چاہیے, اپنے پاس انکم سورس ہونا چاہیے, اپنے پاس یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, گیا کام سے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا, کچھ نہیں, کھڑے ہو گئے صفا کی پہاڑی پر جب حکم آیا, کھڑے ہو گئے, ذمہ داری قبول تو کر, مقصد بنا تو سب تیرے قدموں میں ڈالو, تو تیار تو ہو, شادی میں برابر یاد رہتا لیکن دعوت میں یاد نہیں رہتا, تیار ہو جاتا سب اپنے آپ, جاب پہ نہیں جاب بھی لگ جاتا, ہال بھی بک ہو جاتا, سب تیاری ہو جاتی, ایک بار طے ہو جاتا سب ہو جاتا, لیکن دعوت میں پہلے سب چاہیے پھر کریں گے, یہ ہماری لا علمی بلکہ علم اور ہمارے جذبات کے بگاڑ کی علامت ہے, ہم تیار تو ہوں, ہم اس ذمہ داری کے لیے تیار تو ہوں. تو پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد جانیں, ہم کو کیوں پیدا کیا اللہ نے, کھا پی اور مر جا, اب بتائیں کہ جانور میں ہم میں فرق کیا ہے, ایک کافر میں ہم میں فرق کیا ہو جائے گا, کھانے پینے کو زندگی کا مقصد ہم بنائیں, پیسہ جمانے کو مقصد بنائیں, یہ ہمارا مقصد ہے, یہ اس سے گھٹیا مقصد کیا ہو سکتا ہے. اللہ کے نزدیک دنیا کی اگر قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو اس میں سے پانی کا گھونٹ پینے نہیں دیتا, اتنی بھی قیمت نہیں ہے اللہ کو اس کی. اب آدمی اس کے لیے اپنی زندگی لگا دے, اللہ اکبر, پوری زندگی اتنی قیمتی زندگی, مومن کی زندگی سے زیادہ کیا قیمتی ہے, اللہ وقت کی قسم کھا رہا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم زمانے کی انسان گھاٹے میں, ٹائم امپورٹنٹ ہے زندگی کا, ایک ایک دن قیمتی ہمارا, کہاں جا رہا ہمارا ٹائم, کوئی کیرم کھیل رہا, کوئی ویڈیو گیمز کھیل رہا, کوئی فلمیں دیکھ رہا, کوئی چینل گھما رہا ہے, ایک چینل پہ پانچ منٹ پھر بے چینی, دوسرا چینل پھر بے چینی, تیسرا ایک نیوز دیکھ رہا, پھر وہ دوسرے چینل پہ جا کے وہی نیوز دیکھ رہا, کیا ہے یہ ہماری زندگی ہے, یہ ہمارا مقصد زندگی کا کیا کر رہے ہیں کیا ہم لوگ. پھر اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے, بولتا چلو بہت ہو گیا تمہارا, چلو ٹائم ہو گیا تمہارا, چلو تھوڑا کام ہے, چل, نہیں رکتا ہو کسی کے لیے, ایک لمحہ نہیں رکتا کسی کے لیے, لے جاتا چھین کے سب سے, پھر کیا کرے گا بتائیے, اس کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں بول سکتا, ایک سجدہ نہیں کر سکتا, ہاتھ اٹھا کے توبہ نہیں کر سکتا, دعا نہیں کر سکتا, کسی کو پکار نہیں سکتا, کچھ نہیں, بند, ابھی بند ہو گیا تیرا سب کچھ, ختم. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه, اگر علم چھوڑ کے گیا پیچھے تو مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوگا نہیں تو نہیں. تو ہماری زندگی کیا ہے, ہم اپنے پیچھے کچھ چھوڑ کے تو جائیں, کچھ کام کر کے جائیں, کسی کو ہمارے ذریعے ہدایت ملے, کسی کو نہیں کم سے کم نیک اولاد تو چھوڑ جائے جو بولے اللہ میرے باپ کو میری ماں کو معاف کر دے, دین سکھائے مجھ کو, اتنا بھی نہیں لعنت کرے کہ اللہ ان کو جہنم میں ڈال, انہوں نے نہیں سکھایا ہم کو. ایسی اولاد بھی ہوتی ہے, لعنت ہو ماں باپ پہ, کچھ بھی چھوڑے نہیں, ہمارے پیچھے محتاج کر کے گئے ہم کو, دین بھی نہیں دیا, دنیا بھی نہیں دی. ماں باپ پہ اولاد لعنت کرتی ہے, کیا کریں ہمارے ماں باپ نے سب ہمارا برباد کر کے گئے, ایسی بھی اولاد ہے, گالیاں دیتی ماں باپ کو. لہذا ہم اس کا خیال رکھیں کہ ہم کیوں جی رہے ہیں. ایک ایک سانس ہمارا ہم کو قبر سے قریب کر رہا ہے. تھوڑی دیر پہلے ہم قبر سے دور تھے, اب تھوڑے اور قریب ہو گئے. تھوڑی دیر پہلے ہم موت سے کچھ دور تھے, ابھی ہم اور قریب ہو گئے موت سے, معلوم نہیں کب آنے والی ہے. قیامت تھوڑی دیر پہلے تھوڑی دور تھی, ابھی تھوڑی اور قریب ہو گئی. اور یہ اتنا تیزی سے وقت نکل جاتا ہے, دن دن, ہفتہ ہفتہ, مہینہ مہینہ, سال سال نکل جاتا ہے. بتائیے اس سال کا حساب نہیں ہوگا, زندگی کس کام میں خرچ کی نہیں پوچھا جائے گا, کیا جواب ہے ہمارے پاس. لہذا ایک چیز پہلی دائی کے لیے ضروری ہے, اس کو اپنی زندگی کی قدر ہو, اس کو اپنی صلاحیتوں کے مصرف کا علم ہو. اللہ نے جو صلاحیتیں مجھ کو دی ہیں, میں مٹی بکوا دیتا ہوں بول بول کے, زبان اتنی اچھی لیکن دین کے بارے میں نہیں بولتا, کیا فائدہ تیری زبان کا, کیا فائدہ تیری زبان کا. تو مارکیٹنگ ایجنٹ ہے لیکن دین کی مارکیٹنگ تیرے پاس نہیں ہے, دین کے پروپگیشن تیرے پاس نہیں, کیا فائدہ تیری زبان کا, کیا کرنا کہ تیری زبان کو لے کے. صلاحیتیں ہماری کہاں جا رہی, یہ ہم کو دیکھنا ضروری ہے. اور ہم اپنی زندگی کا مقصد جانیں, ہم دوسروں کی طرح نہیں ہیں, دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, کھاؤ پیو جانوروں کی طرح اور پھر دیکھیں گے قیامت میں تم کو, یہ دوسروں کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے اپنے آخری دن تک امت کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی, بستر پر پڑے ہیں, چادر اوڑھ لیتے ہیں, پھر جب گھبراہٹ ہوتی ہے تو چادر سے سر باہر نکالتے کہتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائی مساجد, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا. کیوں؟ کہ میری امت یہ نہ کرنے لگے, امت کو متنبع کر رہے ہیں کہ کہیں امت شرک میں نہ جائے, امت قبر پرستی میں نہ جائے. آخری دن فکر ہے, امت قبر پرستی میں نہیں جانا چاہیے. آج کیا ہے, آج نہیں امت میں قبر پرستی. نبی کا ڈرنا آخری وقت میں واقعی واجبی تھا, آپ کو احساس تھا کہ یہ ہوگا, اس لیے ڈرا رہے تھے آپ. اور بدقسمتی سے آج امت میں سب سے بڑی بیماری کیا ہے, یہی ہے. گاؤں گاؤں, دیہات دیہات, کہیں بھی جائے آپ کو قبر پرستی ملے گی عالمی سطح پر. یہاں تک کہ بدقسمتی سے مسجد حرام کے اطراف کو بھی, مکہ کو شرک سے بھر دیا گیا تھا. بتائیے, وہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ایسی حکومت وہاں پہ آئی جنہوں نے سب سے پہلے شرک کے مظاہر کا خاتمہ کر دیا. جو جاہل حکومت الہیہ کا قیام کرنے کے دعوے کرتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں سعودی کے جو بھی علماء اور وہاں کے حکام کو جو کچھ بولنا ہے بولتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے وہاں پر آتی کیا کیا, سب سے پہلے شرک کو ختم کیا, چار مسلح ہٹا کے ایک مسلح کیا نہیں دیکھتے, یہ نہیں دکھائی دیتا ہے, باقی ساری چیزیں دکھتی ہیں ان کو. ان میں بھی کمی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی کامل نہیں ہوتا ہے, ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے. وہ جو ان کے بارے میں بولتے ہیں کہ ان میں اتنی ساری برائیاں ہیں, یہ گھر چلا کے دکھا دے صحیح ڈھنگ سے, مسجد کا ان کو متولی بناؤ, دیکھو کتنی اچھی چلاتے مسجد سے. اتنی تو لیاقت ہے نہیں کہ گلی اور بستی کی مسجد چلا سکیں, مسجد تو دور کی بات, اپنا گھر نہیں چلاتے صحیح ڈھنگ سے. وہ مسجد حرام کے پاس بنیں گے تو کیا کریں گے وہاں پہ, سوچیے. وہ تو اللہ کا احسان ہے کہ وہاں پہ توحید کو تو انہوں نے قائم کیا ہے. ٹھیک ہے, ان میں وہ کامل نہیں ہے, یہ کامل ہے کیا. تو دعوت میں اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد یاد رکھیں, ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی دعوت ہے. اس لیے کہ امت کے بارے میں اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو, کیا کرتے, کیونکہ تم بہت نمازیں پڑھتے ہو، تم تہجد گزار ہو، تم یہ کام کرتے ہو، بہت کماتے ہو، بلینئر ہو، کیا کہا اللہ نے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری زندگی کا مقصد لوگوں کی خیر ہے، لوگوں کو ہدایت ملے، بھلائی کی تاکید کرنا، برائی سے روکنا، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ تو نمبر ایک چیز اگر یہ آ گیا باقی چیزیں بہت آسان ہیں، یہ نہیں آیا تو کچھ نہیں پھر ہے۔ اس لیے کتنے لوگ ہوتے ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے پاس، لیکن دعوت کا جذبہ نہیں ہونے کی وجہ سے صلاحیتیں سڑ جاتی ہیں، دیمک لگ جاتی ہے اس میں، صلاحیتیں ہونے کے باوجود بھی آدمی برباد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ صلاحیتوں کے استعمال کا جذبہ نہیں ہے دین کے لیے۔ تو اس کے لیے پہلی چیز ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے۔ نمبر دو، بہت ساری باتیں ہیں لیکن اختصارا ذکر کر رہا ہوں، نمبر دو، وسائل کی بجائے اللہ پر اعتماد، اپنی ذات پر اعتماد۔ دائی کو کیا ہونا چاہیے؟ میں بہت علم والا ہوں، لہذا میرے سامنے کوئی بھی ٹکتا نہیں، میں باطل سے ٹکراؤں گا، باطل پاش پاش ہو جائے گا۔ تو تجھ کو آلریڈی شیطان ہائی جیک کر چکا ہے، تجھ کو معلوم بھی نہیں، یہ تو بول رہا نہیں سا، اسی لیے تو بول رہا ہے، تو باطل سے ٹکرائے گا نہیں، تو باطل کی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے۔ بعض اوقات دائی کو شیطان ایسا اچک لیتا ہے، اس کو خود کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اپنی ذات پر اعتماد نہیں ہوتا، میری صلاحیت، میری زبان، میرا مال، میری ڈگری، میری ٹیکنالوجی، نہیں۔ دائی کا اعتماد کس پر ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات پر۔ یہ بہت ضروری ہے کہ سارے وسائل اپنی جگہ، ان کا استعمال ہونا چاہیے، ٹیکنالوجی دین کے لیے استعمال ہو، آدمی کی صلاحیتیں دین کے لیے استعمال ہوں، لیکن اعتماد صلاحیتوں پر نہیں ہونا چاہیے، اعتماد ٹیکنالوجی پر نہیں ہونا چاہیے، اعتماد کسی شخصیت پر نہیں ہونا چاہیے، اعتماد کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے نبی جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ پر توکل کیجئے، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ اِن یَنصُرکُم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو پھر اور کس کی مدد تم کو فائدہ دے گی؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، لہذا ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں، بلکہ ایمان والے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ کس پر بھروسہ رکھیں؟ اللہ پر۔ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، گاؤں میں اکیلا آدمی ہے، اب وہ سوچے میرے پاس نہ ٹیکنالوجی، نہ میرے پاس صلاحیت، نہ کچھ، نہ کیا، کیا ہوتا؟ اب کچھ بھی نہیں ہوتا، تو آدمی کیا ہو جائے گا؟ شٹ ڈاؤن، ٹھپ ہو جائے گا، لیکن وہ اعتماد رکھے، نہیں اللہ میری مدد پر ہے، اللہ راستہ نکالے گا۔ تو اکیلا آدمی بھی اگر کسی گاؤں، کھیڑے، پہاڑے میں پڑا ہوا ہے، تو وہ آدمی وہاں کچھ نہ کچھ کام کرے گا اللہ کے بھروسے پہ، اس کو ہمت آئے گی۔ توکل انسان کی ہمت ہوتی ہے، توکل اللہ کی معرفت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ کسی کا توکل چیزوں پر ہوتا ہے، وسائل و اسباب پر ہوتا ہے، کسی کا اللہ پر ہوتا ہے۔ وسائل و اسباب ناقص ہوتے ہیں، کھو بھی جاتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ بھی جاتے ہیں، نہیں بھی ہوتے ہیں، اللہ ہمیشہ ہوتا ہے، اپنی ساری قدرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس کا بھروسہ کمزور نہیں ہوتا ہے، اس کی ہمت ہمیشہ 100% چارجڈ ہوتی ہے، وہ پورا ہمیشہ اپنی قوت پر باقی رہتا ہے، اس کو گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے، وہ مضبوط رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں گھمنڈ بھی نہیں آتا، میں
گیا کام سے یہ.
بہت سارے لوگوں کے زیادہ ہے میں ایسا ہوں, میرے پاس ڈگری ہے, میں ایسا بولتا ہوں, میرے پاس یہ صلاحیت ہے, مجھ کو اتنی زبانیں آتی, مجھ کو اتنی آیتیں یاد ہیں, مجھ کو اتنی حدیثیں یاد ہیں, میں ایسا ہوں, بہت ہوشیار ہوں. بیٹھ. میں نہیں. میں کس نے کہا تھا؟ انا خیر منہ. میں پہلا جملہ کیا ہے اس کا؟ انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. میں جہاں آتا وہاں نقصان شروع ہو جاتا ہے. اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی پہلا جملہ کیا تھا جس کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا بلکہ اللہ ماننے لگ گئے ہیں؟ ثالث و صلاح تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا جملہ اپنا انٹروڈکشن کیسے کرایا؟ قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آدمی میں واقعی بندگی کے جذبات ہوں. میں کچھ بھی نہیں بھائی, اللہ اصل ہے. بہت مشکل ہے نا, بہت مشکل پڑتا ہے سب کر کے. اللہ میں بھی تھوڑا کونے میں کہیں تو کچھ تو, کرسی نہیں تو کم سے کم تھوڑا تو کچھ تو ہو, چٹائی تو ہو, کچھ تو میرے لیے جگہ ہو. کچھ بھی جگہ نہیں چاہیے, سب بن کر, کہیں نہیں. اللہ. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اے نبی, اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آ جائے, فتح آ جائے, اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں, اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں, کیا کرو؟ میں نے کیا ہے صاحب ایسا نہیں, تو آپ کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک, اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے, اس کی تعریف کیجئے, اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے. اللہ بے عیب ہے, ہم تو بھائی جو بھی کریں گے عیب والا ہی کام ہمارا ہوتا ہے, ہمارا کام پرفیکٹ نہیں, اللہ جو کرتا ہے پرفیکٹ کرتا ہے, لہذا ہمارے کام میں کچھ تو کمی ہے. اور ساری تعریف اللہ کے لیے, ہم لوگ تعریف کے لائق نہیں ہیں. واستغفرہ, اور ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں, جو بھی کوتاہی بھول چوک کام میں ہم سے ہوئی, اللہ سے کیا کیجئے؟ استغفار کیجئے. دیکھیں اللہ کی تسبیح, اللہ کی تحمید, اور اپنی لیے کیا؟ استغفار. اے اللہ معاف کر, ارے اتنا بڑا کام کر کے کیا کر؟ اے اللہ جو غلطی بھی معاف کرتے ہیں. یہ جذبات دائی میں ہونا چاہیے. اپنی نفی کے بغیر توحید کامل نہیں ہوتی. ہم صاحب کی نفی کرتے یہ بت نہیں, لات نہیں, عزا نہیں, منات نہیں, فلانا نہیں, ود نہیں, سوا نہیں, یغوت نہیں, یوق نہیں, نصر نہیں, کچھ بھی نہیں, اپنے کو بھول جاتے ہیں. اس لیے سب کو گننے میں اپنے کو اکثر آدمی تو سب کا انکار کرتا. تیرا کہاں یہ بت توڑ پہلے, یہ بت ابلیس نے نہیں توڑا اس لیے نقصان میں آیا. ابلیس کا بت کون تھا؟ میں. یہ بت اکثر آدمی نہیں توڑ پاتا. یہ سب میں نے کیا, یہ میری وجہ سے ہوا, میں نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا. اچھا بیٹھ جا تو. اچھا تیرے بغیر بھی دین تھا, تو نہیں رہے گا تب بھی دین رہے گا, تو کون ہے؟ لہذا آدمی دعوت کے میدان میں اپنی نفی کرنا نہیں بھولے, پہلے اپنی نفی کرے, اللہ کی ذات پر اعتماد رکھے. میں نہیں, اللہ. یہ بہت مشکل ہوتا ہے, خصوصاً صلاحیتیں جب انسان کے پاس ہوتا, جتنا زیادہ صلاحیتیں وسائل اس کے پاس ہوتی ہیں اتنا زیادہ یہ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے, بشرطے کہ واقعی انسان اپنی اصل حیثیت کو اور اللہ کے مقام کو جان رہا ہو. تو یہ توحید کی کمال کا نتیجہ ہوتا ہے کہ واقعی آدمی پہچانتا ہے میری حیثیت کیا ہے. تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ کس پر بھروسہ رکھیں؟ اللہ پر. آپ دیکھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس گئے آخری وقت. کیا کہا؟ اے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو, میں تمہارے لیے سفارش کروں گا اللہ کے پاس. بول رہے ہیں بول رہے ہیں بول رہے ہیں, ساتھ والے کیا بول رہے ہیں؟ ارے اپنے ماں باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے بھتیجے کی وجہ سے؟ اترغب عن ملت عبد المطلب, اپنے دادا عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو جہل وغیرہ یہی کہتے رہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے. آخری بات ابو طالب نے کیا کہی؟ میں باپ دادا کے دین پر ہوں, فائنل ڈیسیجن ختم, اسی پر موت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں کیا نازل کی؟ انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین. اے نبی، آپ جسے چاہو اسے ہدایت دے دو، ایسا نہیں ہے، آپ جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. اور اللہ کو خوب معلوم ہے ہدایت والے کون ہیں، یعنی ہدایت کے حقدار کون ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے. اللہ کا ڈیسیجن چلے گا، آپ کا نہیں. دائی ہیں، بہترین بات کرنے والے ہیں، جس پر قرآن نازل ہوا، جس کو اللہ نے اپنی طرف سے علم دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. آپ کو اے نبی اللہ نے وہ سکھایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل رہا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کوشش کے باوجود ابو طالب قریب اتنے، کوئی دشمن تھے ابو طالب کہ چلو بھائی دشمن ہو تو کہے نہیں مانتا میں، دشمن ہے یہ میرا. اتنی محبت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کا آپ کے لیے ڈھال بننے والے، آپ کی تکلیفوں میں آپ کے ساتھ شریک رہنے والے. لیکن ابو طالب نے آخری کو کیا کہا؟ نہیں مانتا میں. ٹھیک ہے، بھتیجا ہے، محبت ہے اپنی جگہ، لیکن نہیں، میرا دین وہی جو باپ دادا کا تھا، میں اسی دین پر ہوں، نہیں مانا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل میں ہدایت داخل کر سکے؟ نہیں. انسان اپنی حدوں کو جانے، وہ یہ بات مانے کہ ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے. بہت سارے دائی یہ بھول جاتے ہیں کہ ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں، دعوت کی توفیق اللہ مجھ کو دے تو بہت اچھی بات، دعوت میرے بس میں ہے، ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے. آدمی یہ ماننے لگتا ہے کہ میرے ذریعے لوگوں کو، بہت لوگوں کو ہدایت ملی. ہدایت اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ نہیں دے تو ہدایت ملنے والی نہیں ہے. اس سے دائی میں دو چیزیں جو نقصان والی ہیں نہیں پیدا ہوتی ہیں جب آدمی اللہ پر اعتماد کرتا ہے. ایک تو مایوس نہیں ہوتا، دوسرے اس میں گھمنڈ پیدا نہیں ہوتا. جب اپنے وسائل اور اپنی صلاحیتوں کو دیکھتا ہے، اگر وہ کم ہو تو کیا ہو جائے گا؟ مایوس. لیکن اللہ سے اس کی امید بندی ہو تو بولتا آج نہیں تو کل تو مانیں گے، آج نہیں تو کل مانیں گے. امید آدمی کو ہوتی ہے. کیوں؟ میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، اللہ کے ہاتھ میں سارے لوگوں کے دل ہیں، جب چاہے کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے. تو آدمی کے اندر امید پیدا ہوتی ہے، نا امیدی نہیں، جب اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، نگاہ اللہ پر ہوتی ہے. اور دو، اس کا گھمنڈ ٹوٹتا ہے، گھمنڈ نہیں آتا، میں نہیں آتا، اللہ ہدایت دینے والا، میرا کیا ہے، میں تو بس پہنچانے والا ہوں، اب اللہ جس کو چنے اس کو ہدایت ملے گی، میرے بس میں کچھ بھی نہیں، اگر ہوتا تو اتنے سب کو مل جاتی ہدایت. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر اکڑ پیدا نہیں ہوتی، اس میں توازن پیدا ہوتی ہے. اور یہ دونوں چیزیں بہت ہی اعلیٰ نعمتیں ہیں، اللہ سے امید ہونا اور توازن کا ہونا، جس سے مزید دعوت میں فائدہ ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو دوسری چیز کیا ہونا چاہیے؟ آپ کسی کو دعوت دے رہے ہوں، اب اس میں کیا ہوتا ہے، جب آپ اپنے اوپر بھروسہ رکھیں تو چڑچڑا پن بھی آپ میں آتا. کسی باغ اوقات باغ بات کا کیسا ہوتا، کوئی دوسرا سمجھا رہا اور ایک آدمی نہیں مان رہا، اتنا غصہ نہیں آتا. جب خود سمجھا رہا اور نہیں مان رہا تو بہت غصہ آتا، کیوں بھائی، یہ فرق کیوں، ایسا فرق کیوں؟ بات تو وہ بھی اللہ کی کر رہا تھا، تو بھی اللہ کی کر رہا ہے، اس کی بات نہیں ماننے پہ غصہ اتنا نہیں آیا، تیری بات جب نہیں مانا تو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اخلاص کی کمی کی وجہ سے. اب اس میں نفس بھی شامل، میں بول رہا ہوں پھر نہیں مان رہا، غصہ اس پر نہیں ہے کہ اللہ کی بات نہیں مان رہا، غصہ کس پہ ہے؟ میں بول رہا اور نہیں مان رہا. کیونکہ اگر واقعی اللہ کی بات پر غصہ آتا تو اس کے وقت میں بھی آتا، لیکن میں جب بول رہا ہوں اور نہیں مانا تو اس میں نفس بھی، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، سب میں بہت تین لائن ہوتی ہے. غصہ اس لیے آتا ہے کہ میری بات وہ نہیں مان رہا، میری بات نہیں مان رہا ہو. یہ انسان کی دائی کو سمجھنا چاہیے، بیماریوں میں سے ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اپنی ذات اور صلاحیت اور وسائل اور اسباب پر اعتماد نہیں کرے. بلکہ کس پر اعتماد ہو؟ اللہ کی ذات پر. آئیے اور آگے بڑھتے ہیں. نمبر تین، تیسری چیز کیا ہونا چاہیے؟ علم اور بصیرت اور حکمت. آدمی کے پاس علم نہیں تو دعوت دے سکتا ہو؟ دعوت دے گا کاہے کی؟ دینی معلوم نہیں. بھائی توحید پہ آ جاؤ. توحید کیا ہے؟ معلوم نہیں. ارے توحید پہ بلا کے تیرے کو توحید نہیں معلوم؟ ہاں ہاں معلوم نہیں تو کیا ہوا؟ پڑھاؤ. ویسے ہی جسے آدمی سے کہا جائے میرے گھر پہ آؤ، بولے کہاں؟ بولے میرے کو بھی نہیں معلوم. ارے تیرے کو نہیں معلوم تو جاؤ کدھر میں؟ تو ایک آدمی کو خود دین معلوم نہیں، وہ کیا دین کی دعوت دے گا؟ کوئی آدمی جو خود راستہ نہیں جانتا ہو کیسے رہبر بن سکتا ہے؟ رہبر تو وہی بنے گا جو خود راستہ جانتا ہو. لہذا دائیں کے لیے تیسری چیز یہ ہے کہ وہ دین کا علم رکھتا ہو، اور صرف علم نہیں بلکہ علم کے ساتھ اس کے پاس کیا ہو؟ بصیرت ہو. اس کو معلوم ہو کب کیا بولنا چاہیے، کون سی بات کب بولنا چاہیے، کون سی بات کس انداز میں بولنا چاہیے. الفاظ کا انتخاب، اوقات کا انتخاب، انداز کا انتخاب، اس کو صحیح ڈھنگ سے بولنے آئے، اس کو کون سے ٹائم پہ کیا بولنا اس کو معلوم ہونا چاہیے. کون سے ٹائم پہ کیا بولنا چاہیے اس کو معلوم ہونا چاہیے. حکمت کے ساتھ بات کریں. اب ایک مالدار سے بات کر رہا ہے آدمی، بجائے اس کو یہ بتانے کے کہ انسان اگر اپنے مال کو دین کے لیے خرچ کرے، اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرے، حلال کمائے، حلال خرچ کرے، تو بہت بڑی ہے. سچے تاجر قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ میں ہوں گے. یہ بتانے کی بجائے آدمی کہے دوسری بات ہی شروع کر دے کہ مالدار لوگ 500 سال بعد میں جنت میں جائیں گے. اب بولا بھائی کیا کروں میں، نکلو باہر، میرے گھر میں آ کے مجھ کو 500 سال لیٹ کر دیا. کب کیا بولنا چاہیے آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک آدمی مواد کا انتخاب، وقت کا انتخاب کہ کون سے وقت میں. اب وہ آدمی بیٹھا ڈول رہا ہے اور اس کو بولا ذرا سن قرآن حدیث، نہیں سنا تو کافر. اور اس آدمی کو نیند، ابھی وہ نائٹ ڈیوٹی کر کے آیا ہے اور تو سو کے آیا ہے، اچھا ایک دم فریش چائے وائے پی کے آیا، وہ بےچارے راستے میں ملا بائسیکل کے اوپر، ٹھہر ذرا سن ذرا میری بات، بیٹھا کے اس کو بات کر رہا ہے، کیا سمجھے گا اس کو؟ وقت آدمی سمجھے کہ کون سے وقت اس کو بات کرنا چاہیے. وہ جا رہا اس کی ٹرین چھوٹی، بولے ایک بات سنو دین کی ایک گھنٹہ. اور بولے میرے آفس میں میٹنگ ہے. ارے کہ میٹنگ سنو، یہاں پہ اللہ کا دین، نہیں مانا تو کافر. یہ کافر کی گن مشین جو ہم لوگ لے کے گھومتے ہیں، کبھی گولیاں الٹی بھی چلنا شروع ہو جاتی ہے اس میں. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بصیرت کے ساتھ دعوت دیں، دلیل کے ساتھ میں اور حکمت کے ساتھ دعوت دیں. بہت سارے دعوات اس کا انتظام نہیں کرتے ہیں. نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، انسان کا مقام اور مرتبہ دیکھ کر بات کی جائے. انسان کا مقام اور مرتبہ دیکھ کر بات کی جائے. بڑے چھوٹے کی اس کو تمیز ہو، بڑے چھوٹے کی تمیز ہو، اس کو نرمی سے بات کرنا آتا ہو، اس کی بات ایسی ہو کہ کم سے کم خود تو سمجھے. کئی لوگ بات کرتے اور جو جس سے بات کر اس کو کہاں تھا میں، ارے تو اس کو خود یاد نہیں تو کہاں ہے، کیا بولا میں اس کو پوچھتے، وہ بتا نہیں مجھ کو، میں بھی سنا نہیں. یہ کیا مصیبت ہے، ایک تو سنو اوپر سے یاد رکھو اور آپ یاد نہیں رکھیں گے. ارے آپ کی بات آپ کو یاد نہیں، یہ بھی اچھی زبردستی ہے. اچھا اس کو یاد نہیں تو دھیان سے نہیں سن رہا، اور تو دھیان سے بول رہا کدھر، تو اس کو یاد نہیں ہے تو مجھ کو کہاں سے یاد رہے گا. تو آدمی کو کم سے کم خود سمجھے کہ کیا بول رہا ہے وہ. یہ چیز اگر نہیں ہوگی تو دعوت سے بعض اوقات فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے، ہادی سبیلی یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میری زندگی کا مقصد یہ ہے، مسلسل یہ میرا راستہ ہے، میری زندگی کا سفر اسی میں چلتا ہے، کیا کرتا ہوں میں، کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اعلی بصیرت، بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، ایسے ہی نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بلاتا ہوں، سوجھ بوجھ کے ساتھ بلاتا ہوں، میں اکیلا نہیں، انا ومن تبعنی، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی ہیں، جو میری اتباع کرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں دعوت کا اہتمام کرتے ہیں اور دعوت حکمت اور بصیرت کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو دعوت میں تسلسل اور حکمت دونوں ضروری ہیں۔ بدتمیزی کے ساتھ آدمی کسی سے بات کرے تو ماننے والا بھی بعض اوقات نہیں مانتا ہے، بعض اوقات غلط ڈھنگ سے آدمی دعوت دیتا ہے تو فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ آدمی کو دعوت ایسے طریقے سے دینا چاہیے کہ نئے ماننے والے کے دل میں بھی ماننے کا جذبہ پیدا ہو، اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اس کا مقام یاد رکھے، اس کا مقام یاد رکھے۔ اب کوئی بزرگ آدمی ہے، نہیں معلوم اس کو دین، بجائے اس کے کہ اس کو آدمی کہے کہ آپ اتنے بزرگ ہیں، آپ کی دعاؤں سے ہم کو فائدہ ہو سکتا ہے، اسلام میں بزرگ کا بہت بڑا مقام ہے، عمر دراز حضرات کا بہت احترام کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، دیکھیے حدیث میں ایسا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور علماء کی قدر نہ کرے۔ تو علماء کا بہت بڑا مقام ہے، اگر آپ بھی دروس میں آئیں، آپ بھی قرآن و سنت پہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں اس کام میں، تو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ بولنے کی بجائے آدمی یہ کہے اتنی بڑی عمر ہو گئی چچا، ابھی تک تم کو توحید نہیں معلوم، تو کیا کیے، ٹائم ویسٹ کی تم نے پورا، کیا بھی معلوم نہیں تم کو، تو کیے کیا تم، ٹائم پاس کی زندگی بھر، ابھی مرے ہوتے اچھا ہوا زندہ ہے میں ملا تم کو، ایسے ہی مر جاتے تو جہنم میں جاتے، ابھی تو بھی سدھرو۔ اب یہ بتائے یہ طریقہ کیا ہے، یہ شارٹ کٹ ہے لیکن رانگ کٹ ہے، اس سے فائدہ ہوگا کہ نقصان، نقصان۔ تو آدمی مراتب لوگوں کی یاد رکھے، سلیقہ اس میں، ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ تم لوگ سلیقے سے دعوت نہیں دیتے ہو، بہت جھٹکے والی دعوت دیتے ہو، کھاتے نہیں جھٹکے والا گوشت لیکن دیتے ہو جھٹکے والی دعوت، اور اوپر سے دلیل کیا ہے، حق کڑوا ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے اور تھوڑا کڑوا کریلا ملا کے بولو اس میں۔ بھائی ایک ڈاکٹر بھی کیا کرتا ہے، کڑوی دوا ہو تو تھوڑا میٹھا بنا کے دیتا ہے اس کو تاکہ لوگ کھائیں اس کو، آپ تھوڑا اور اس میں کڑوا ملا کے دیں گے تو کون کھائے گا آپ کی دوا، کون کھائے گا دوا، وہ حق بلا شبہ کڑوا ہوتا ہے، آپ اس کو اچھے انداز میں پیش کرو۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا، فرعون کے پاس جاؤ، فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا، فرعون کے پاس جا رہے، کیسا ہے وہ، سرکش ہو گیا ہے، نہیں مانتا کس کی بھی، اتنا بڑا بادشاہ ہے وہ، کس کی مانے گا، سب اس کی مانتے، وہ تمہاری مانے گا، اس سے نرمی سے بات کرو جا کے، بڑے لیول کا آدمی ہو، بہت بگڑا ہوا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کیا ہے، عہدہ ہے، وہ حاکم میں بادشاہ اتنا بڑا ہو، وہ فرعون ذی الاوتاد، ہمیشہ فوج تیار رہتی ہے اس کی، وہ ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا ہے، وقال انا ربكم الاعلى، میں تمہارا سب سے بڑا رب، اب اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے ساتھ اگر سختی سے بات کریں گے تو کیا ہوگا، غصے میں آئے گا، ایک بار نفس جاگے گا مانے گا نہیں، جب آدمی کا نفس بیدار ہو جاتا ہے وہ مانتا نہیں، انسلٹ کر کے آپ کسی کو ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے، بہت مشکل ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اتنے بے نفس ہوتے ہیں کہ اپنے انسلٹ پہ دھیان نہ دے، حق بات پہ دھیان دے، بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، بلکہ بہت سارے عموماً انسان ایسا ہوتا ہے کہ جب نفس پر ضرب پڑتی ہے تو حق بات بھی نہیں مانتا، جا نہیں مانتا، ایسا ہوتا ہے۔ آپ اس کی نفس کو مت جگاؤ، آپ اس کی نفس کو مت جگاؤ اور اس کو حق بات سناؤ۔ تو کیا کہا، فقول له قولا لینا، تو تم کیا کرو، قولا لینا، نن بات اس سے جا کے کرو، فرعون سے، کیوں، لعلہ یتذکر او یخشا، بہت ممکن ہے وہ نصیحت مان لے، بہت ممکن ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے، اس میں خشیت پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نرمی کا حکم دے رہا ہے اور اچھے نتیجے کی امید دلا رہا ہے، جبکہ اللہ کو معلوم ہے وہ ماننے والا نہیں، لیکن اللہ پھر بھی دائی کو کیا کر رہا ہے، نہیں تم نے ڈسپلن سے چلنا چاہیے، یہ مدے کو مانے گا کہ نہیں مانے گا، تم نے کام صحیح کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کیا اللہ مانے گا کہ نہیں مانے گا، نہیں، انہوں نے کہا جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کو پورا کرنا پڑے گا، مانے گا نہیں مانے گا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمارا کام کیسا ہونا چاہیے، صحیح. ہم کیا کرتے ہیں، بے ڈھنگے طریقے سے دعوت دیتے اور سامنے والا جب نہیں مانتا اس کی تقدیر میں ہدایت نہیں ہے، تیرے کو ایسا معلوم، جب نہیں ہے تو دعوت کیوں دیا پھر، جب تو فیل ہو گیا تو اس کی تقدیر میں ہدایت نہیں. اپنے بے ڈھنگے پن سے جب نتیجہ غلط نکلا تو بجائے توبہ کرنے کے تو اس کے اوپر رکھ رہا ہے، وہی ہدایت سے محروم ہے. یہ ہماری غلط مینٹالٹی کی ایک دلیل ہے. ہماری مینٹالٹی ہونا چاہیے کہ اگر ہم دعوت دیں 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 اچھے سے دعوت دیں پھر بھی سامنے والا نہیں مانتا ہے تو ہمارے اندر یہ بات ہونا چاہیے اللہ میرے سے کیا غلطی ایسی ہوئی کہ وہ نہیں مانتا ہے، کچھ تو میں نے غلطی کی ہے، آئندہ اور اچھے سے سمجھاؤں گا، کچھ تو میرے سے غلطی ہوئی، کہاں غلطی کیا میں نے، سوچے اپنے بارے میں، یہ نہیں کہ وہ ہدایت کے لائق ہی نہیں فتوی دینا شروع کریں. تو بصیرت آدمی میں ہونا چاہیے، اسی لیے کہا علی بصیرتی، کہ میں اور میری اتباع کرنے والے اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں کیسا، بصیرت کے ساتھ. کیسا بصیرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین. اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دے. اب دعوت کے طریقے بتائے جا رہے ہیں کیسا، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ اچھے واعظ کے ذریعے سے، وجادلہم باللتی ہی احسن اور ایسے طریقے سے اچھے طریقے سے ان سے جدال کر، بحث مباحثہ کر. ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب خوب جانتا ہے اس کے راستے سے بھٹکا ہوا کون ہے، وہ اعلم بالمہتدین اور ہدایت والوں کو بھی وہ خوب جانتا ہے. تو اس پہ دھیان مت دے کون ہدایت والا ہے کون ہدایت والا نہیں ہے، تو تیرے طریقے سے دعوت اصولوں کی پابندی سے دے. یہ رب کا کام ہے جو جانے کہ کون ہدایت والا ہے کون نہیں ہے، کس کو ہدایت دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، تیرا کام وہ نہیں ہے، تیرا کام صحیح طریقے سے دعوت دینا ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے تین طریقے دعوت کے بتائے ہیں، کون کون سے ہیں، ایک حکمت سے دعوت، دو اچھے واعظ کے ذریعے سے دعوت، تین اچھے جدال کے ذریعے سے دعوت. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ انسان جو جس کی عقل بھی سلیم ہو، کروکڈ مینٹالٹی اس کی نہیں ہے بلکہ سمجھدار انسان ہے اور حق بات ماننے کا مزاج اس میں ہے کہ صحیح بات جب اس کے سامنے آتی تو مان لیتا ہے اور بہت سمجھدار ہے، بہت سمجھانا نہیں پڑتا اس کو، اس کو سلیقے سے سمجھانا پڑتا ہے تو مان لیتا ہے، اگر صحیح بات سامنے آئے تو مانتا ہے، کہ جس کی عقل بھی اچھی ہو، سمجھدار انسان ہو، ذہین ہو، پڑھا لکھا ہو، غور و فکر کی صلاحیت اس کے پاس ہو، اور وہ آدمی ضدی نہیں ہے، مان لیتا ہے حق بات سامنے آئے تو، انٹیلیجنٹ بھی ہے اور عدل و انصاف والا ہے، اس کے سامنے حکمت سے دعوت دو. کیسے حکمت سے دعوت کیسے دو، حکمت کے معنی کیا ہے، وضع الشیء فی موضعہ، چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، ترتیب سے ایسی بات کرو اس کے سامنے کہ ہر اگلی بات پچھلی کو مزید واضح کرتی چلی جائے، سٹیپ بائی سٹیپ اس طرح سے حق پیش کرو کہ اینڈ میں جو بات آئے وہ واقعی ایک دم حق سورج کی طرح روشن ہو جائے، دیکھو یہ ایسا ہے اس لیے ایسا ہے اس لیے ایسا ہے اس لیے ایسا ہے، دیکھو اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، ایسا نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا، پورا ایسے اچھے انداز میں اس کے سامنے بات رکھو کہ بات ایک دم سورج کی طرح روشن ہو جائے اور ایک دم حق واضح ہو جائے, اس کی عقل میں بھی سمجھ میں آئے اور اس کا انسلٹ بھی نہیں ہو, تو کیا ہوگا, وہ آدمی بات کو مان لے گا. یہ طریقہ کس کے لیے ہے؟ دلائل کو ترتیب وار پیش کرتے ہوئے فضول بات کیے بغیر واقعی مفید بات کے ذریعے سے بات سمجھانا, احترام رکھتے ہوئے. یہ کیا ہے؟ یہ حکمت سے دعوت دینا ہوا ہے. دو, اچھا آواز. یہ وہ پہلا آدمی سمجھدار بھی ہے, ماننے کا جذبہ بھی ہے. دو, وہ آدمی جو مانتا تو ہے, انکار نہیں کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا, خواہشات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ ماننے کے باوجود عمل پہ نہیں آتا. تو جس میں عملی اعتبار سے خواہشات کا اثر ہو, بولتا ہے شراب حرام ہے, صحیح ہے, بہت برا عمل ہے, کیا کروں, بچنے کی کوشش کرتا لیکن چھٹتی نہیں. ابھی کیا ہے, یہ آدمی مان رہا کہ نہیں, اس کو کوئی آگے بولے شراب حرام ہے تو کیا بولے گا؟ نہیں, بولے گا حرام ہے لیکن کیا کروں, میرے سے ہوتا نہیں. کوئی بھی دیکھا, دوست ملا, ایسا کیا تو پھر اس کے پیچھے چلے جاتا, جم برابر جم شرابی. تو خواہشات کی وجہ سے اس کا علم واقعی اس کو روک نہیں پاتا ہے. ایسے آدمی کو ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے دین پر جمائے رکھنا, جنت کی بشارت, اللہ کی مغفرت, اللہ کی رحمت, اللہ کی محبت اور جنت کے اندر نعمتیں, ان کا ذکر, جہنم کے عذاب, آخرت کی پکڑ, قیامت کا دن, اللہ کی ناراضگی, اس کو بتا کے ترغیب و ترغیب کے ذریعے سے اس کے اندر جو ایمان کا جذبہ ایک دم کمزور اور ایک دم بیمار پڑ گیا ہے اس کو جگانا, ترغیب و ترغیب کے ذریعے سے اس کے اندر احساس پیدا کرنا کہ وہ معلوم بات پر عمل کرنے والا بن جائے. یہ ہے بالموعظۃ الحسنۃ, اچھے آواز کے ذریعے سے دعوت دینا. تین, یہ ہوا کون؟ جو مانتا ہے لیکن خواہشات کی وجہ سے عمل نہیں کرتا ہے, پابندی نہیں آتی اس میں. تیسرا کون ہے؟ مانتا ہی نہیں. پہلا وہ تھا جو سمجھتا بھی ہے اور ماننے کا جذبہ بھی ہے, دوسرا وہ ہے جو سمجھتا ہے لیکن عملی اعتبار سے نہیں, تیسرا وہ جو مانتا ہی نہیں ہے, انکار کرتا ہے. اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ وجادلہم باللتی ہی احسن. جو بولا نہیں شراب میں غلط کیا ہے, تھوڑی دیر کے لیے غم بلانے کی نہیں پی سکتے, تھوڑا نیو ایئر ہے انجوائے نہیں کر سکتے, کرسمس ہے یار پی نہیں سکتے, برتھ ڈے میرا ایک گھوٹ تو پی, خود تو پی رہا ہے, پی رہا دوسرے کو بھی پلا رہا ہے, اب بولا اس میں غلط کیا ہے, اس میں برا کیا ہے, پرابلم کیا ہے, سود میں خرابی کیا ہے, پیسہ ہی تو ہے, یہ بھی پیسہ وہ بھی پیسہ, تیرے پاس دکھا کون سا نوٹ, یہ نوٹ, یہ بھی 100 کا, یہ بھی 100 کا, یہ بھی 1000 کا, یہ بھی 1000 کا, کیا پرابلم ہے, اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے برا ہے, کچھ بدبو آ رہی ہے اس میں, کیا ہے, سود برا کیوں ہے؟ وہ کیا ہو گیا؟ وہ باطل کا داعی ہے, وہ آپ کی بات نہیں مانتا ہے, وہ بولتا میری بات تم مانو. ایسے آدمی کے ساتھ کیا کیا جائے؟ وجادلہم باللتی ہی احسن, کہ ایسے آدمی سے جدال کرو لیکن ایسے طریقے سے جو اچھا ہو, اخلاق کے دائرے میں ہو, گالی گلوچ پہ نہیں, ایک دم مارم پیٹی نہیں, بلکہ کیسا, اپنی بات کی دلیل دی جائے اور اس کے بعد کے غلط ہونے کی دلیل دی جائے. جو بات ہماری ہے, جو حق بات ہے, بتایا جائے دیکھو شراب جو ہے اسلام بتاتا ہے کہ شراب میں یہ برائی ہے, یہ برائی, یہ برائی, آپ کہتے ہو اس میں فائدہ ہے, شراب میں ہیلتھ بنتی ہے, موٹا ہوتا ہے, لیکن دیکھو اس سے کڈنی بھی خراب ہوتی ہے, اس کے گردے بھی خراب ہوتے ہیں, اسکن کی بیماریاں ہوتی ہیں, اور نہ جانے سگریٹ کے ساتھ مل جائے شراب تو کینسر بھی ہوتا, اور آدمی جب پی لیتا ہے تو پھر جا کے سیدھا نالی میں گرتا ہے, کیا فائدہ, گالی بھی اور نالی بھی, کیا فائدہ ہوتا ہے شراب سے؟ تو اس کی بات جو دفاع کر رہا ہے وہ, اس کی بات کی تردید اور اپنی بات کو اور مدلل ثابت کرنا, تو یہ کیا ہے؟ وجادلہم باللتی ہی احسن. گالی دینا, اس کا مذاق اڑانا, اس کو اس کی پرسنل اس کو چھوٹا بنانا, یہ چیز یہ تنقید اس کو نہیں کہتے, اس کو تنقیص اور استہزاء کہتے ہیں. کسی کا مذاق اڑانے سے وہ غلط ہوتا, اگر ہوتا تو نبی ہو جاتے. یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون, بندوں کے حال افرت یعنی حسرت کے لائق ہیں, بندوں کا حال حسرت کے لائق ہے, جو بھی رسول ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا کیا کیا, مذاق اڑایا. مذاق اڑانے سے کوئی غلط ثابت نہیں ہوتا ہے, اس کے لیے دلیل لینی پڑتی ہے, صحیح کے صحیح ہونے کی دلیل, غلط کے غلط ہونے کی دلیل. تو تیسرا طریقہ کیا ہے, جدال, جس کو ڈیبیٹ بھی لوگ کہتے ہیں, لیکن یہ پہلا ہے کہ دوسرا ہے کہ تیسرا ہے, ہمارے لوگوں کو کیا ہے بیماری ہو جاتی ہے, مخالف سے تو مخالف سے, اگر مخالف نہیں ملا تو چل ڈیبیٹ کریں گے, تو انفی بجا میں اہل حدیث بنتا ہوں, تو کرسچن بن میں مسلم بنتا ہوں, تو کرسچن کی دلیل دے میں اس کی دلیل لیتا ہوں, کیوں, تھوڑا مزہ آئے گا. یہ بیماری ہے, مجادلے کا شوق ہونا اچھی چیز نہیں ہے, اس سے یہ مجبوری ہے کہ مجادلہ کرنا پڑتا ہے, ورنہ بہتر طریقہ کیا ہے, حکمت سے بات پیش کی جائے کہ آدمی سمجھ لے, اس کو لڑنے کی نوبت نہیں آئے, بحث کی مباحثے کی نوبت نہیں آئے, اس کی کوشش کرنا چاہیے, ورنہ آدمی میں ہمیشہ اگر بحث و مباحثے کا مزاج ہو تو بعض اوقات دوست بھی دشمن بنتا ہے, بعض اوقات ماننے والا بھی انکار کر دیتا ہے, اور یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ مزاج اچھی چیز نہیں کہ ہر بات پر آدمی بحث کرنے لگے, تو میں کرنے لگے. تو دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ ایک انسان علم حاصل کرے. اور اب دیکھیں یہ جو چیز ہے کہ کس سے کیسا علاج کرنا, کیسا سلوک کرنا, کیسا معاملہ کرنا, اس کے لیے کیا چاہیے, آدمی کے پاس اتنی سمجھ چاہیے, اتنی بصیرت چاہیے, ورنہ کیا دکھ رہا, پیٹ دیا سر میں انجیکشن, جاؤ خوش رہو, کیا ہوگا اس کا, کدھر بھی کچھ بھی کس کو بھی دوا دے رہا ہے چلے گا, ایسا آپ جائیں گے ایسے ڈاکٹر کے پاس, بولے ڈاکٹر صاحب میرے مسئلہ سنا, ارے چپ کچھ نہیں ہوتا ہے, لے انجیکشن جا, دوا ہی تو ہے, جو بھی ہوگا دے گا جائے گا, میں ہوں نا, کیا کریں گے آپ, جائیں گے بولے مت جاؤ اس کے پاس, وہ جاتی پہلے انجیکشن دیتا پھر پوچھتا کیسا لگا, جائیں گے ایسے ڈاکٹر کے پاس آپ, نہیں جائیں گے, وہ دیکھا تو بھاگیں گے, ڈر کے بھاگیں گے اس کو, یہ ڈاکٹر آ رہا دیکھو. تو ایسا ڈاکٹر آپ بننا چاہتے کہ آپ انسان کا جائزہ لیے بغیر, اس کی ذہنیت دیکھے بغیر, اس کا مزاج دیکھے بغیر, اس کی علمی صلاحیت دیکھے بغیر, اس کا موڈ دیکھے بغیر آپ اپنی دعوت کی گن مشین چالو کر دیں, اپنا ایک انجیکشن سب کو دینا شروع کر دیں, یہ طریقہ دعوت کا نہیں, اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے, سمجھ آ رہی بات. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ دیکھے کیا وقت ہے, کون سا شخص ہے, اس کا مزاج کیسا ہے, اس کی علمی صلاحیت کیسی ہے, اور کون سے موضوع پر اس کو بات کرنا چاہیے, کہاں سے اس کے دل کا دروازہ کھلتا ہے, کہاں سے بات کیے تو اس کا دل کا دروازہ کھلتا ہے. مثلا کوئی بریلوی ہے, آپ محبت رسول پہ بولیے, دیکھیے اس کے دونوں دروازے کھولے گا اور دل کے, اور واقعی وہ تو ہمارا بھی موضوع ہے, صرف ان کا نہیں ہے, لیکن اس کو لگے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت اور اکرام کی بات کر رہا ہے, عظمت کی بات کر رہا ہے, بس جو بولنا ہے بولا, اس کے بعد توحید کی بھی بات کرے, کوئی دیوبندی ہے تبلیغی ہے, آپ دعوت کی بات شروع کیجئے, امت کا حال ایسا ہے, ہم کو دین کی دعوت دینا چاہیے, لوگوں کی اصلاح کرنا چاہیے, وہ دعوت 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 اس کے بھی ذہن میں وہی ہے, کھانے کی نہیں, یہ دعوت وہ بھی ہے لیکن وہ زندن ہے, وہ دعوت اس کا جنون ہے دعوت کا, چاہے علم ہو یا نہیں ہو, اس کو دعوت دعوت دعوت, آپ دعوت کی بات کر کے پھر سیدھا شروع کرو, لیکن دعوت کے لیے علم بھی تو ہونا چاہیے, اور شرک امت میں ہے, بدعات امت میں ہے, تو اس کے بارے میں ہم کو علم ہونا چاہیے, اس کے بغیر دعوت نقصان دے گی. تو آپ برابر اپنی بات شروع, کیسا بات کرنا, کس سے بات کرنا, کب بات کرنا, کتنی بات کرنا, بولتے ہی جا رہا اور وہ سو رہا, بولے اٹھو نا ذرا, میں اتنی محنت سے بات کر رہا اور منہ ہے کہ گن مشین ہی طرح, کب سے دو گھنٹے ہوئے نا, آپ مانا بھائی, میں نے مانا, میں نے تو چھوڑ میرا پیچھا چھوڑ, دروازے میں بیٹھا آپ جاؤ کہاں سے میں. تو ایسا بھی نہیں کرے آدمی کہ جان کا دشمن بن جائے کہ اگلی مرتبہ وہ دیر کی مسجد میں سے جا کے آ رہا تو چھپ جائے کہیں جا کے جانواز کے نیچے. تو ایسا بھی نہیں کرے, جینا حرام بھی نہیں کرے لوگوں کا. کچھ لوگوں کو یہ بھی بیماری ہوتی ہے جہاں بیٹھیں گے وہاں شروع. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. آدمی دیکھیے موقع دیکھیے, لوگوں میں رغبت دیکھ, لوگ دنیا کی بات کرے دنیا کی بات کرے ان کے ساتھ میں, کبھی سیاست کی کبھی کچھ, پھر موقع دیکھیے ان میں رغبت تھوڑی سی ہے موضوع تھوڑا دین کی طرف آ رہا ہے پھر شروع ہو جائے. یہ نہیں کہ ہر آدمی جو بھی بات کر رہے ہیں کوئی آدمی دنیا کی بات کر رہا, بند کرو سب بات قرآن حدیث. لوگ بولے بھوک لگی بند قرآن حدیث, ارے میرے بیٹے کی شادی ختم کرو توحید, ارے اللہ کے بندے. تو کیا ہوگا ایسا, کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ہر بات میں جو ہے اس طرح سے کر کے لوگوں کا جینا حرام کرتے ہیں, یہ حکمت کے خلاف ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا مت کرو کہ لوگوں میں جب بھی جاؤ فوراً تم واعظ و نصیحت شروع کر دو, ایسا مت کرو. ان کے ساتھ بیٹھو, ان کی بات میں بات کرو اور پھر دیکھو رغبت ہے پھر بات کرو. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائے. تو یہ کچھ باتیں تھیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس میں دعوت کے اصول ہم کو سمجھ میں آتے ہیں. انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق اگلا جو ہمارا کورس ہوگا جو انشاءاللہ فروری میں ہوگا, میں سمجھتا ہوں فروری میں, خطرہ چودہ پندرہ فروری کو اگلا ہمارا کورس ہوگا جو انشاءاللہ جو کہ جہاں کل ہونے والا ہے اقصی مسجد, وہاں پہ دو دن کا پروگرام ہوگا اور وہیں آپ رہیں گے. یہاں یہ جو پروگرام میں کچھ لوگوں کو لگ رہا ہوگا وہاں یہاں پھر وہاں, ارے کیا کرنا ہم نے, کیا یہ حج کو آئے گا ہم لوگ, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اس مرتبہ ایسا ہوا ہے لیکن انشاءاللہ اگلی مرتبہ ایک جگہ پورا پروگرام ہوگا اور وہیں رہائش آپ کی رہے گی. تو اس میں یہ موضوع انشاءاللہ ہم مزید تفصیل سے لیں گے اور نوٹس بھی اس میں آپ کو دیے جائیں گے. اس میں 10 نکات ہیں, میں نے صرف 3 باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں. خیر اس میں کچھ سوالات لوگوں کے ہیں تو اس کو بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں, بعض لوگوں نے سوالات دیے ہیں. ایک سوال ہے کہ کیا تبلیغی جماعت صحیح ہے, اور سوال ہے کہ فضائل اعمال کی حدیث صحیح ہے کیا. تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں اور اس کے افراد میں اگرچہ خوبیاں ہیں, اخلاص کے اعتبار سے ہو یا قربانی دینے کے اعتبار سے ہو, دعوتی جذبے کے اعتبار سے ہو, عبادتی اہتمام کے اعتبار سے ہو, اور بھی ان میں خوبیاں ہیں, لیکن منہجی اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہیں. بہت ساری شرکیات, بہت سارے بدعات اور بہت ساری حزبیت ان میں پائی جاتی ہے, لہذا وہ کسی عالم کی بھی بات نہیں سنیں گے اگر وہ ان کی جماعت کا نہیں ہے, چاہے قرآن و سنت کی بات کرے. لیکن کوئی جاہل بھی کھڑا ہو کے بات کرے گا تو بالکل سنیں گے اور سر بھی ہلائیں گے غلط بات بھی ہو تو. تو یہ جو حزبیت ہے اپنے گروپ کی غلط بھی صحیح دوسرے کی صحیح بھی غلط, تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی بہت ساری برائیاں ان میں ہیں اور آج کل مار پیٹ کرنے والے یہی حضرات دکھائی دے رہے ہیں کہ مسجدوں سے مار مار کے لوگوں کو نکالنا, پولیس میں کمپلین کرنا اور تانے دینا اور پریشان کرنا, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن یہ اچھی بات نہیں, وہ بھائی بنے ہوئے آج کل. فضائل اعمال کی حدیث صحیح ہے, فضائل اعمال میں صحیح حدیثیں بھی ہیں اور فضائل اعمال میں ضعیف اور جھوٹی حدیثیں بھی ہیں. تو ساری حدیثیں ضعیف بھی نہیں, ساری حدیثیں جھوٹی بھی نہیں, ساری حدیثیں صحیح بھی نہیں. تو اس میں صحیح اور ضعیف ساری حدیثیں ہیں, جھوٹی بھی حدیثیں ہیں, بلکہ بعض شرکیہ واقعات بھی اس میں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر مانگنا کہ میں اللہ سے اور آپ سے سوال کرتا ہوں, اس طرح کی باتیں بھی اس میں ہیں. اور خرافات بھی ہیں, بعض لوگوں کی زیارت کے لیے خود کعبہ چل کے جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کعبہ مدینہ ملنے نہیں آیا, اور فلانے بزرگوں سے جا کے کعبہ ملنے جاتا ہوں, ان کو جو طواف کرنے جا رہے کعبہ کہاں گیا, بولے ملنے کا تھوڑی دیر ٹھہرو, ارے میرا پلین چھوٹ رہا ہے, میرا پلین جا رہا ہے, کعبہ کہاں ہے, بولے ذرا تھوڑا ٹھہرو جا کے آ رہا ہے, لوگوں سے ملنے گیا اللہ والوں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں, آپ کو واپس لوٹا دیا گیا حدیبیہ کے وقت میں, کعبہ حدیبیہ تک نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ اگر ہوتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا. تو ایسا نہیں ہے, بعض بزرگوں کی زیارت کے لیے کعبہ جاتا ہے. سوال ہے کہ نوٹس کا معین کریں, اسلام سیکولرزم کے بارے میں کیا کہتا ہے. دیکھیے, سیکولرزم یہ ہے کہ حکومت دیندار نہیں ہوگی, حکومت کا کوئی دین نہیں, یہ سیکولرزم ہے. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے؟ اسلامی حکومت قرآن و سنت کے اعتبار سے چلے گی. تو ظاہر بات ہے سیکولرزم ہوا نہیں, بلکہ مسلمانوں کی حکومت اسلام کے مطابق ہوگی جو کہ اللہ کا دین ہے. تو اسلام سیکولرزم کی دعوت نہیں دیتا ہے. ہاں, اگر کسی ملک میں سیکولرزم ہے کہ حکومت کسی دین کی جانبداری نہیں کرے گی, تو ایسے ملک میں اگر مسلمان ہیں تو وہ اپنے دین پہ چلیں گے, اسلام پہ چلیں گے. لیکن جہاں اسلامی حکومت ہوگی وہاں قانون کون سا ہوگا؟ اسلام کا ہوگا. کیونکہ جہاں سیکولرزم ہے وہاں بھی تو کوئی قانون ہوتا ہے نا, تو وہ لوگوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے. لیکن اسلامی حکومت میں قانون کون سا ہوگا؟ اللہ کا دیا ہوا, لوگوں کا بنایا ہوا نہیں. تو ظاہر بات ہے وہاں دین اپنے آپ آ جائے گا. تو اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا ہے. سوال ہے کہ نوجوان لڑکے جتنے جلد یہاں جڑتے ہیں اس سے بھی جلد دور ہو جاتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں یا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مسئلے مسائل میں پھنس جاتے ہیں نوجوان. دیکھیے, جڑ جاتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں. الحمدللہ لوگ آج نوجوان, بہت سے نوجوان, چاہے وہ دروس کے ذریعے ہو, علماء کی خطابات کے ذریعے سے ہو, کتابوں کے ذریعے سے ہو, انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو, یا کسی بھی ذریعے سے ہو, آج بہت سارے نوجوانوں میں دین کی طرف رجحان بڑھتا جا رہا ہے. جہاں بگاڑ ہے وہاں خیر بھی ہے. اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات دنیا کے ماحول کی وجہ سے آدمی تھوڑے دن دین پر آتا ہے, اس کے بعد کبھی معاش کی وجہ سے, کبھی گھر کے فیملی پرابلم کی وجہ سے, کبھی ٹینشن کی وجہ سے, کبھی کسی اور وجہ سے دین سے دور ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ جو آدمی جہاں بھی رہتا ہے اپنے متعلقین میں جو بھی نوجوان یا جو بھی لوگ ہیں, چاہے نوجوان ہو یا بوڑھے ہوں یا جو بھی ہوں, ان کے دین کی وہ فکر کرے, ان کو درست میں لائے, ان تک دین کی باتیں کتاب یا سی ڈی کی شکل میں پہنچائے. تو جو بھی ذرائع اللہ تعالیٰ نے آج اس دور میں مہیا کیے ہیں, ان ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ان تک دین کو لے جائے یا ان کو دین کی مجالس تک لے کے آئے. تو یہ آدمی کر سکتا ہے. تو یہی ہر آدمی کو کرنا چاہیے. ایسا تو کچھ ہے نہیں کہ کچھ دوا پلا دی تو سب دیندار بن جائیں, یا کوئی اس طرح سے چھڑکاؤ کر دیں کہ سارا جو ہے سب کا شیطان بھاگ جائے. تو ایسا تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. دعوت اور تربیت کے ذریعے سے ہی لوگ سدھرتے ہیں. اور بار 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 بولنے کے بعد ایک آدمی کی زندگی میں دین جم جاتا ہے, ایک بار میں نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نمازی بن جاتے ہیں, دیندار بنتے ہیں, تھوڑے دن کے بعد پھر چھٹی, پھر ایک جھٹکا لگتا ہے, پھر آتے ہیں, پھر واپس بھاگ جاتے ہیں, پھر جھٹکا لگتا ہے, پھر ایک بڑا جھٹکا لگتا ہے, ایک دم دیندار بن جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو الگ الگ لوگ ہوتے ہیں, ان کے الگ الگ مزاج ہوتے ہیں. اس اعتبار سے ان کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے ان کو دین کی دعوت دینا چاہیے, چھوڑنا کسی کو نہیں چاہیے. اب کوئی آدمی یہ توقع رکھے کہ مولوی صاحب ہی سب کو سدھاریں گے, تو ایسا نہیں ہوتا ہے. ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری ہونا چاہیے. سوال ہے کہ ہم اپنے مومن بھائیوں میں اہل سنت کی دعوت کیسے چلائیں, ذرا حق ذرا اس بارے میں تفصیل سے بتائیں کیسے چلائیں. دیکھیے, دعوت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ مختلف بستیوں میں, وہاں ایک کوئی دائی کوئی عالم ہو, کسی بھی بستی میں ایک عالم ہو, جیسے مسجد ہے اس میں مسجد میں کوئی عالم ہے جو دین کا جذبہ رکھتا ہے. اب وہاں پر دینی دروس لیے جائیں, قرآن و سنت کے دروس ہوں جس میں عقیدہ سکھایا جائے, نمازیں, عبادات, طہارت وغیرہ سکھائی جائے, اخلاق سکھائے جائیں, وعظ و نصیحت کی جائے, جنت جہنم کے بارے میں بات ہو. اس طرح کی مجالس ہوں. پھر عوام کیا کرے, جن لوگوں میں دین کا جذبہ ہے وہ اپنے اپنے تعلق والوں کو اس دین کی مجلس میں لائیں. پھر اگر کوئی آتا ہی نہیں ہے تو عالم صاحب یا جو بھی دین کے علم رکھنے والے ہیں ان کو بتائیں کہ میرا فلانا رشتہ دار ہے, میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے, ذرا آپ چلیے اس سے دین کی بات کیجئے, میں اس سے وقت لیتا ہوں, فلانے دن وہ فری ہے, گھر پہ جائیں گے اس سے بیٹھ کے دین کی بات کریں گے, کر سکتے ہیں سر. پھر آپ اس کو کچھ مواد دے دو, میں کسی کی سنوں گا نا, مجھ کو نہیں سننا ہے, کسی کے پاس بیٹھنا بھی نہیں, آنا بھی نہیں اور لانا بھی نہیں. ایسا اگر کوئی ہے آپ اس کو کوئی سی ڈی دے دیا آپ نے, سنیے ایک درس سن, یا آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے موبائل میں لگا کے سن رہے, بولے کیا لگا, بولے میں سن رہا. بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں گھر والے نہیں مانتے تو کیا کرتے ہیں, گھر میں آڈیو لگا کے سنتے ہیں, گھر والے آتے جاتے اپنے کچن میں اپنے بیڈ روم میں سنتے ہیں اور پھر جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے ادھر, پھر بات کوئی بات دل پہ اثر کرتی ہے اور ہدایت ملتی ہے. آدمی راستہ ڈھونڈے, آدمی راستہ ڈھونڈے, انتظار نہیں کرے کہ کسی دن ہدایت اللہ چاہے گا تو مل جائے گا, کوشش کرے اللہ ضرور ہدایت دے گا. سوال ہے کہ شرک کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کی ربوبیت میں, الوہیت میں اور اللہ کے اسماء و صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرنا شرک ہے. اللہ رب ہے, وہ ہمارا خالق ہے, مالک ہے, کائنات کا نظام چلانے والا ہے, یہ بات کسی اور کے بارے میں اگر آدمی مانتا ہے تو یہ شرک ہے. بابا چلاتے ہیں, بابا اولاد دیتے ہیں, بابا شفا دیتے ہیں, شرک ہے. اسی طرح سے اللہ سجدے کا حقدار ہے, دعاؤں کا حقدار ہے, عبادات کا حقدار ہے. اب اللہ کے علاوہ جا کے قبروں پر سجدہ کرتا ہے, قبروں سے نظریں کرتا ہے, دعا کرتا ہے, غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے دعاؤں میں, تو یہ شرک ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی بندہ پکارے سنتا ہے, اجالا ہو اندھیرا ہو اللہ دیکھتا ہے. اللہ کی کسی بھی صفت میں کسی بزرگ کو شریک کرنا, کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے بھی پکارو سنتے ہیں, اب اس نے کیا کیا, اللہ کی صفت سمع میں ان کو شریک کیا, یہ شرک ہے. تو یہ تین قسمیں ہیں, رب ہونے کے اعتبار سے شرک, معبود ہونے کے اعتبار سے شرک اور اسماء و صفات میں شرک. اگر امام مشرک و بدعتی ہو تو کیا ایسی صورت میں اس کی اقتداء میں نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر کوئی امام مشرک ہے, جانتے بوجھتے شرک کرتا ہے, تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جان بوجھ کے شرک کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. سوال ہے کہ عدل و انصاف کیسے قائم ہو, اس کے اصول کیسے قائم ہو؟ عدل و انصاف, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انہ کان ظلوما جہولا, انسان کے دو عیب اللہ نے بیان کیے کہ انسان ظالم ہے اور انسان جاہل ہے, علم کے اعتبار سے جہالت اور عمل کے اعتبار سے ظلم, انسان کی دو بیماریاں ہیں. عدل کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے حقوق معلوم ہونے چاہیے, کس کا کتنا حق ہے, جس کا جتنا حق ہے پہلے معلوم کیا جائے اور پھر اس کو اس کا وہ حق دیا جائے, اپنے آپ انصاف قائم ہوتا ہے. اس کے لیے اگر ہمارے پاس قوت ہے تو ہم اس قوت کے ذریعے سے اس کو نافذ کریں. مثلا اسلامی حکومت ہے اور کوئی آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ حکومت پولیس مل کے کیا کریں گے, اس کو زبردستی اس کو نافذ کریں گے, اس سے چھین کے اس کو دیں گے جس کا اس نے لیا ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو نصیحت کے ذریعے سے کسی انسان کو سدھار کے انصاف قائم کرنا چاہیے. سوال ہے کہ لباس میں فل پینٹ یا پائجامہ ٹخنے سے اوپر پہننا چاہیے یا نہیں یا چاہیے؟ الغرض اکثر لوگ نماز کے لیے فل پینٹ یا پائجامہ کی موہری کو موڑ لیتے ہیں, اس کے لیے کیا حکم ہے, کیا درست ہے؟ دیکھیے پائجامہ اپنے قد کے مطابق سیئیں, جیسے آستین اپنے قد کے اعتبار سے آپ, ہاتھ جتنا اتنا آستین, پاؤں جتنا اتنا پائجامہ, سمپل. تو ایسا آپ کریں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. اب اگر آپ کے پاؤں سے زیادہ پائجامہ ہوگا تو یا تو اس کو آپ چھوڑنا پڑے گا یا تو موڑنا پڑے گا. تو دونوں بھی چیزیں صحیح نہیں ہیں, دونوں بھی مناسب نہیں ہیں. کہ نماز میں اگر آدمی موڑتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ چیز وہ ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. بعض علماء نے کہا کہ یعنی یہ چیز نماز سے پہلے اگر مڑی ہوئی ہے تو چل جاتی, لیکن یہ مناسب نہیں لگتا ہے. صحیح بات یہی ہے کہ آدمی اس کو اس طرح سے کپڑوں کو موڑے نہ رکھے, بلکہ اتنا کپڑا سیئے جتنا اس کو ضرورت ہے. سوال ہے کہ اکثر لوگ صرف فرض نماز ادا کرتے ہیں اور سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، رہنمائی کیجیے۔ سب کو معلوم ہے فرض نمازوں میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ سنتوں کے ذریعے سے پوری کی جائے گی قیامت کے دن، لہذا آدمی کو چاہیے کہ فرض بھی پڑھے اور اس کے علاوہ جو سنت نمازیں ہوتی ہیں وہ بھی پڑھے، تاکہ قیامت کے دن اگر اس کی فرض میں کوئی کمی نکل آئی تو پھر سنتوں کے ذریعے سے اس کو بھرا جائے۔ اگر سنتیں نہیں ہوں گی اور فرض کم نکلی، ناقص نکلی، تو یہ تکلیف میں آئے گا، لہذا سنتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو سب دین کی بات سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔